صدقہ حیدر و آل بطول ہم کو عطا ہو خوب رسول سب کی دعا یہ مقبول
قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود ناس میں ہے وہ سبحان ہو بلکہ خود ناس میں ہے وہ سبحان ہو عرش شری ہے مگر عرش شو جس جو اللہ 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 عرشو فرشو زمانو جہن اے خدا عرشو فرشو زمانو جہن اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا قطرے قطرے کو ہے تیری ہی جستجو قطرے قطرے کو ہے تیری ہی جستجو اللہ 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 ظلمت کرتا جگمگا اٹھے دل چہروں کو پر ضیا جگمگا اٹھے دل چہروں کو پر ضیا نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ ملیکیا حبیب اللہ
پڑھیے پڑھیے
صلی اللہ علیکیا رسول اللہ وسلم علیکیا حبیب اللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ حکیم عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی
عرش حق ہے مسند
رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی
لا مرافل عیش جس کو جو منا سے منا جو ملا اسے ملا
بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں مت رسول اللہ کی
سورج اڑتے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے گوچا سورج اڑتے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے گوچا
اندھی نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھی نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی
تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وغا بھی دور گو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وغا بھی دور گو
رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی
اے رضا خود
کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی ہم سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسندیں رفعت رسول اللہ کی
صلی علی نبینا جلوہ زیبائی
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مصطفی ذات یکتا آپ ہیں, مصطفی ذات یکتا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں, آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں, اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے, اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے.
اور ایک نے شن کر کے
جات یکتا آپ ہے, ایک کی جات یکتا آپ ہے. بولو مصطفی ذات یکتا آپ ہے.
اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, آپ کی خاطر بنائے دو جہاں,
اپنی خاطر کیا بنایا آپ ہے, اپنی خاطر کیا بنایا آپ ہے, جس کو یج بنایا آپ ہے.
آپ گرم نور کی پہلی کرن, آپ گرم نور کی پہلی
جان آدم جان ہوا آپ ہے, جان آدم جان ہوا آپ ہے. مصطفی ذات یکتا آپ ہے.
اور آپ کی طلعت
قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے.
اور آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب, اپنا
ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے، مصطفیٰ ذات یگتا آپ ہے،
اور آپ سے خود
تمنا آپ ہے، جانے جانے دی تمنا آپ ہے، مصطفیٰ ذات یگتا آپ ہے،
اپنے در تک آپ مجھ کو کھینچ لے،
توانا آپ ہے، نا توانا میں توانا آپ ہے،
آپ کی رویت جدید ہے خدا، آپ کی رویت جدید ہے خدا،
جلوہ گاہ حق تعالی آپ ہے، جلوہ گاہ حق تعالی آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے،
برتر
کا داتا آپ ہے، ہو بھلا ہم سب کا داتا آپ ہے، مصطفیٰ ذات یگتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا
سبحان اللہ، تمام حضرات بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ محرم الحرام کی ان مبارک راتوں میں جامع مسجد حبیبیہ کی انتظامیہ نے ذکر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ذکر اہل بیت اطہار کے حوالے سے یہ محفل کا انعقاد کیا۔ الحمدللہ دو نشستیں گزشتہ دنوں میں ہو چکی ہیں، آج کی یہ تیسری اور آخری نشست ہے، اور خصوصی بیان حضرت علامہ سید مظفر شاہ قاضی دامت برکاتہ اللہ علیہ فرمائیں گے چند لمحوں میں انشاءاللہ، اور آج کی اس محفل کا آغاز تلاوت کلام الرحمان سے ہوا، اس کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے کلام سے اس پروگرام کا آغاز کیا گیا، اس کے بعد برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان رحمتہ اللہ علیہ کا کلام پیش کیا گیا، اسی ترتیب سے نبیر اعلی حضرت مولانا مفتی اختر رضا خان صاحب دامت برکات العالیہ کا بیان کلام پیش کیا گیا.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا جاری رہے انشاءاللہ.
اب شان اہل بیت میں محترم ثنا خان صدیق اکبر ادیب رائے پوری صاحب رحمت اللہ علیہ کا کلام پیش فرمائیں گے. تمام حضرات بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں گے.
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکتا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکتا، کوئی نہیں پترائے آپ کے بغیر کتنے گلاب ریت پر، قطرائے آپ کے بغیر کتنے گلاب ریت پر. عشق میں کیا لوٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لوٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا اور پیاسا حسین کو کہو اتنا تو بھی ادب نہیں،
کتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، آلے نبی کا کام تھا، آلے نبی ہی کر گئے، آلے نبی کا کام اس نوشاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر.
ماشاء اللہ، یہ تھے محترم ثنا خان صدیقی اکبر، اور اب بارگاہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے غلام قادر صاحب، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا بیان ہے.
اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مسدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، تم کو مسدہ منانے اہل بیت. کس دبا سے ہو پیا عز و شان اہل بیت، کس دبا سے ہو پیا عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان، شان اہل بیت آیا تقدیر سے ظاہر ہے شان جاتے نہیں گھر میں تیری اجازت جبرائیل آتے نہیں بدر والے جانتے ہیں بدر و شانِ اہل بیت بدر والے جانتے ہیں بدر و شانِ اہل بیت بدر والے جانتے ہیں بدر و شانِ اہل بیت کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا لٹ لگا ہے کاروان اہل بیت خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا پورا خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت خاک تجھ پر دیکھ تو سبحانِ اہلِ بیت گھر لٹانا جان تیرا کوئی تجھ سے سیکھ جائے گھر لٹانا جان تیرا کوئی تجھ سے سیکھ جائے جان عالم ہو فدا اے خاندانِ اہلِ بیت عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت سر شہیدان محبت کے نعروں پر بلند سر شہیدان محبت کے نعروں پر بلند اور اونچی کی خدا نے بدر و شانِ اہل بیت اور اونچی کی خدا نے بدر و شانِ اہل بیت اہل بیت پاک سے مستاقیاں بے باقیاں دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت بے ادب وہ تاخب کے کو سنا دے اے حسن بے ادب وہ تاخب کے کو سنا دے کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مزدہ نار کا
سبحان اللہ ماشاءاللہ موزی سامعین اکرام ایک اعلان سماعت فرما دیجیے الحمدللہ گزشتہ مہینوں کی طرح انشاءاللہ آئندہ ماہ یکم فروری بعد نماز عشاء انشاءاللہ درس اصلاح عقائد کے حوالے سے جو پروگرام پی آئی اے گارڈن میں ہوا کرتا ہے انشاءاللہ آئندہ ماہ کا پہلا جمعہ ہر انگریزی ماہ کا پہلا جمعہ فکس ہے تمام حضرات اس کو خصوصی طور پر نوٹ فرما لیں انشاءاللہ درس اصلاح عقائد کے حوالے سے حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ ہر انگریزی ماہ کے پہلے جمعے کو نماز عشاء کی امامت وہیں فرماتے ہیں یکم فروری بعد نماز عشاء نماز عشاء انشاءاللہ ٹھیک 8:30 بجے ادا کی جائے گی اس کے بعد حضرت کا خصوصی بیان ہوتا ہے تقریباً 1.5-1.5 گھنٹے کا پروگرام ٹوٹل ہوتا ہے اس کے بعد لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے. تو تمام حضرات یہ نوٹ فرما لیں, انشاءاللہ آئندہ ماہ کا جو پروگرام ہے یکم فروری بعد نماز عشاء, انشاءاللہ عشاء کی نماز ٹھیک 8:30 بجے پی آئی اے گارڈن بالمقابل عثمانیہ ریسٹورینٹ حسن اسکوائر کے ساتھ جو ایکسپو سینٹر ہے اس کے ساتھ جو جہاز کھڑا ہے اس کے ساتھ ہی ہے. انشاءاللہ تمام حضرات یہ نوٹ فرما لیں اور ضرور تشریف لایا کریں, یہ خصوصی بیان ہوتا ہے اور ہر ماہ پابندی سے ہوتا ہے. تمام حضرات ضرور تشریف لائیں. اب نعروں میں حضرت کا استقبال کیجیے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ.
حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب اختر القادری دامت برکاتہ العالیہ اپنے مواعظ حسنا سے ہم سب کو مستفید فرمائیں.
الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. درود ابراهيم شريف تمام حضرات مل کر دعوا سے بلند پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إلهي بحق بني فاطمة كبر قول إيمان كني خاتمة گردا وطن در كني ور قبول منو دست و دامان آل رسول. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب خرانہ نور کا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دین فنا است حسین سردار نداد دست در دست یزید حق آئے بنا الہ الا است حسین درود پاک پڑھیں. اللہم صل وسلم صحیح اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے فرمائی ہے اور بڑی مشہور آئے کریمہ جو ہمیشہ آپ کی گرد سماعت رہتی ہے اور آپ ان آیات سے سامع نواز ہوتے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ اللہ نے انسان و جنات کو اپنی مخلوق کے اندر مکلف کرتے ہوئے اپنی عبادت کے لیے مختص فرمایا. عبادت بغیر خدا کے تعارف کے نہیں ہو سکتی. عبادت بغیر خدا کی پتہ کے اور پہچان کے نہیں ہو سکتی. تو اپنے تعارف کے لیے اور اپنی جانب انسانیت کو اپنی رحمت کی جانب متوجہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت کے راستے حضرات انبیاء کاملین کی صورت میں نافذ فرمائے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تک ہدایت کے تمام طریقے اور رب کریم کی جانب اور اس کے تعارف کی جتنی سبیلیں تھیں, جتنے طریقے تھے, سب اللہ رب العزت نے ان انبیاء کاملین, ان نفوس قدسیہ کو اپنے پیغام کی اور اپنی جانب سے ہدایت کی نیابت دیتے ہوئے اپنی خلق کو اپنی ذات سے متعارف کروایا. انبیاء کاملین, نبی کی تعریف جو کی جاتی ہے وہ تمام کتابوں کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں, اور بالضبط لفظی ترجمہ کرنا مجھے یہاں پر اس کی حاجت بھی نہیں ہے نہ اس کا وقت ہے. میں اس کا مراد اور ان تمام تعریفات اور ان تمام علماء کی تحریرات کا لب لباب آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ ہوتا ہے کہ جو ہوتا انسانوں میں سے ہے, اور مرد ہوتا ہے, اور اس پر وحی کی جاتی ہے, اور وہ اپنے دعوی نبوت کے لیے کہ میں نبی ہوں, اس کے ثبوت کے لیے, اس دعوے کے لیے وہ معجزہ پیش کرتا ہے. علم کلام کے علماء نے اسی چیز کی تعریف اور اسی کا لب لباب رکھا ہے کہ انسانوں میں سے ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ جناتوں میں کوئی نبی نہیں, مردوں میں مبعوث ہوتے ہیں, مرد ہوتے ہیں, اس کا مطلب عورت کوئی نبی نہیں ہوئی, اور ساتھ میں اپنی نبوت کے دعوے کے لیے معجزہ پیش کرتے ہیں. اب ان کی ذمہ داری اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ایک طرف شیطان اور طاغوتی قوتیں اپنے تمام معاملات کو تیار کر کے انسانیت کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں خدا سے دور کر کے نارے جہنم کا مزاج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہی اللہ رب العزت اپنے ذات کے تعارف کے لیے, اپنے وجود اور اپنے یکتائی کے اظہار کے لیے اور ثبوت کے لیے ان نفوس قدسیہ کو فرد انسانی میں شخص بخش کے مبعوث فرماتا ہے. اور جب یہ نبی لوگوں کے سامنے آتا ہے, اس کا بچپن لوگوں کے سامنے گزرا ہوتا ہے, اس کی جوانی لوگوں کے سامنے ہوتی ہے, اب کہ میں نبی ہوں, یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم تک اور حضرت آدم سے لے کر سید عالم تک, کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے, اور قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی ہیں اور ہم نے ان پر نبوت کو ختم کر دیا ہے. تو آپ کا ذہن کسی دوسری جانب نہ جائے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے, اور اگر کوئی اس بات کا قائل ہو اور عامل ہو کہ سید عالم کے بعد کوئی جدید نبی آ جائے اور گویا کہ بالفرض آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے, تو خاتمت محمدی میں فرق نہیں آئے گا, بالاجماع عقیدہ کفر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی جدید نبی آئے گا اور نہ کوئی جدید نبی پیدا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے حوالے سے ہوگا, اور انہیں نبوت مل چکی ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو جدید نبوت نہیں ملے. ختم نبوت کے حوالے سے یہ میں نے اس لیے ذکر کیا تاکہ بات بالکل جامع ہو جائے. تو جب نبی اپنا تعارف کراتا ہے اور نبی اپنی ذات کو پیش کرتا ہے کہ میں اتنے بڑے اعلان کے لیے, اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے آیا ہوں اور میں خدا کا نبی ہوں, تو کسی کو کیا پڑی اسے نبی ماننے کی, اور کسی کی کیا ضرورت ہے اس کی تمام باتوں کو قبول کرنے کی, تو ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ یوں تو بے شمار لوگ صدق و صفا کی باتیں کرتے ہیں, لیکن نبی کے اندر کیا ایسی خصوصیت ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر
اس جیسا کوئی صادق نہیں ہوتا اور سارا جہالت کا معاشرہ ایک جانب ڈٹ جائے, وہ نبی کی صداقت کو ضرب نہیں لگا سکتا, نبی کی امانت کو چیلنج نہیں کر سکتا, اور نبی جو کہہ رہا ہے اس طرح کی کوئی مثال نہیں لا سکتا. یہ کیا وجہ ہے؟
تو اس پر علماء نے بہت لکھا ہے. علامہ طبرانی علیہ رحمت نے بھی لکھا اور دیگر اور علم کلام کے علماء نے لکھا, میر شریف الدین جرجانی علیہ رحمت نے لکھا, لیکن امام راغب علیہ رحمت نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی, تو مجھے چاہوں گا اس بات کو حسینیت کو سمجھنے کے لیے مقدمہ ضروری ہے کہ سیدوں کو تمام برادریوں پر کیوں فضیلت دی گئی ہے اور آل رسول کی حرمت سب سے بالا اور اعلیٰ کیوں ہو گئی ہے. سیدنا غوث اعظم کو لوگ ہاتھوں ہاتھ کیوں لیتے ہیں, ولی تو بے شمار گزرے ہیں, لیکن اللہ اکبر, یہاں پر شاہ صاحب کا مجھے قول یاد آتا ہے, شاہ عبد العزیز محدی سے بیلگے لکھتے ہیں اور میرے خیال میں جبکہ پاک اس قول کو لکھ چکے ہیں کہ ولایت تو سب کو ملتی ہے لیکن قدویت کبرا کا مرتبہ اس کو ملتا ہے جس کے رگ و پے کے اندر علی کا خون ہوتا ہے. یوں تو مجدد الدسانی بھی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, لیکن ان کے لیے بے شمار علماء نے, لوگوں نے قول کیے, لیکن ان کے مناقب اور فضیلت کو بیان کرنے کے باوجود وہ اس جگہ پر آ کر رک گئے کہ شان جو سیدی غوث اعظم کی وہ کسی کے پاس نہیں ہے, اس لیے کہ ایک تو ریاضت اور مجاہدات کے ذریعے طریقے سلوک کو عبور کرنا ہے, لیکن جو طریقہ سیدنا غوث اعظم کے پاس ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ نجیبی طرفین ہیں, آپ کا سلسلہ اتنا برگزیدہ ہے اور آپ کے رگ و پے کے اندر وہ خون دوڑ رہا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہے. وہ پاکی کا شرف رکھنے والا اور پاکی کا تعلق رکھنے والا شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں توفہ سارا شریف کے اندر. اسی لیے شاہ عبد العزیز صاحب, ان کا تعارف کل میں نے کرایا آپ کے سامنے, یہ کہتے ہیں اسی لیے ہم لوگ, یعنی ہم اہل سنت سیدوں کو اپنا پیر مانتے ہیں, لکھتے ہیں اسی لیے ہم اہل سنت سیدوں کو اپنا پیر مانتے ہیں, اور امور تقدیم کہ کسی شے کا کہنا کہ ہو اور ہو جائے, یہ خدا اپنے بندوں کو مقام عطا فرماتا ہے. فرما کسی کے لیے یہ بات بولے تو کچھ سوچنا پڑتا ہے, لیکن کسی سید کے بارے میں بولے تو پھر سوچنا نہیں پڑتا. فرمائیے مقام ہے اہل بیت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب نبی اپنا تعارف کراتا ہے اور اپنا گویا کہ اپنا پیغام رکھتا ہے, تو وہ کس طرح اس کی سطح ایک دم پیغام کے ساتھ بلند ہو جاتی ہے اور پھر سارے بڑے بڑے ماہرین اس کے سامنے ہینچ لگتے ہیں. تو امام راغب کا قول مجھے بڑا پسند آیا, یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ نبی ذات کا تعلق اس کے معجزے پر ہوتا ہے, کیونکہ میں نبی ہوں یہ تو دعویٰ کر لیتا ہے, بعد میں وہ معجزہ پیش کرتا ہے. اور معجزہ اس کو کہتے ہیں جس کو آسانی انداز میں سمجھے آپ, کہ معجزہ رجز سے بنا ہے کہ نبی کا ایسا کام, نبی کے ہاتھ پر ثابت ہونے والا ایسا فعل کہ جس کی مثال, جس کی تمثیل, اس جیسا کام کرنے سے ساری انسانیت عاجز ہو جائے, تو نبی کے اس کام کو, نبی کے اس فعل کو معجزہ کہا جاتا ہے. نبی کے اس فعل کو معجزہ کہا جاتا ہے, یعنی معجزہ ایسا نبی کا فعل کہ جو اس کی نظیر اور تمثیل کسی اور کے لیے لائے کوئی لا سکے ایسی نظیر, اس سے ساری کائنات عاجز ہو جاتی ہے, اس لیے اسے معجزہ کہا جاتا ہے. تو نبی جب اپنا تعارف کراتا ہے تو اس تعارف کی دلیل کے لیے نبی معجزہ پیش کرتا ہے. اب معجزہ پیش کرتا ہے تو وہی معجزہ اس کی نبوت کی دلیل بن جاتا ہے. تو اب معجزے تو بے شمار ہیں, اب خاص کون سا معجزہ, سوال اٹھتا ہے خاص کون سا معجزہ ہوتا ہے کہ جو اس کی نبوت کو آشکارا کر دیتا ہے, اس کی نبوت کو بیان کر دیتا ہے. نبی کے معجزے گنے تو سینکڑوں ہو جاتے ہیں, لیکن وہ کون سا معجزہ ہوتا ہے, یہ توجہ طلب بات ہے کہ وہ کون سا معجزہ ہوتا ہے. کوئی ایک بات کر دی جائے, چھوٹے سے مفہوم میں سمجھا دیا جائے, معجزے کی بات کریں تو اس میں بے شمار معجزات آ جاتے ہیں, لیکن خاص کوئی چن کر ایک بات آپ بتا دیں کہ جناب اس کو اصل معجزہ کہا جائے اور گویا کہ وہ شے ایسی ہو کہ کائنات اس کی نظیر لانے سے عاجز ہو جائے. تو امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ اگر نبی کے سارے معجزوں کو سمیٹا جائے اور جمع کر دیا جائے, تمام معجزے جا کر جس سطح کے ساتھ ٹکرا کر ایک رخ اختیار کر جاتے ہیں,
فرمایا وہ یہ ہے کہ اصلا نبی کو دو معجزے دیے جاتے ہیں.
کتنے؟ دو معجزے. اور آپ سن چکے ہیں کہ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی مثال لانے سے نبی کے مخالف اور نبی کے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں اس جیسا کام کرنے سے ساری کائنات اور ساری طاقت کے باوجود واجب ہو جاتے ہیں. تو نبی کو بنیادی طور پر دو معجزے دیے جاتے ہیں. فرما ایک معجزہ تو وہ ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے.
نبی کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے.
فرما ایک معجزہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے کہ جس کی مثال مضبوط ہاتھ والے بھی نہ لا سکے, جس کی مثال سینکڑوں کروڑوں طاقتور جمع ہو کر بھی ایسا کام نہ کر سکے. فرمایا ایک معجزہ نبی کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے,
ایک معجزہ نبی کے نسب کا ہوگا.
محبت سے کہیں سبحان اللہ. ایک نبی کے نسب کا معجزہ ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ نبی اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے معجزہ پیش کرتا ہے. تو ایک نبی کے نسب کا معجزہ ہوتا ہے, ایک نبی کے عمل کا معجزہ ہوتا ہے. جو کام نبی اپنے عمل سے کر کے دکھائے ساری خدائی ساری کائنات اس کی مثال نہیں لا سکتی. اور جو نبی کا نسب ہوتا ہے تو سیدہ آمنہ جیسی بھی ماں کوئی نہیں لا سکتا اور سیدہ عبداللہ جیسا شخص بھی کوئی نہیں بن سکتا.
تو نبی کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے جو اس کے تعارف میں ہوتی ہے وہ اس کے نسب کا معجزہ ہوتا ہے,
اس کے عمل کا معجزہ ہوتا ہے. اور اسی لیے علامہ قطزانی علیہ الرحمہ نے شرح مقاصد کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ نبی کو خدا ایسا پاک صاف ہر زاویے سے اتنا خوبصورت اور حسین بناتا ہے کہ کوئی انسان ایسی چیز نبی میں رکھتا ہی نہیں خدا کہ جس سے کوئی تنفر کرے, نفرت کرے, گھن کھائے. ایسی کوئی شے نبی میں ہوتی نہیں. فرمایا نہ کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس سے خلق خدا تنفر کرے, بھاگ جائے اور گھن کھائے, کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اور نہ ہی نبی کے نسب میں ایسی کوئی بات ہوتی ہے کہ نبی کافر سے جب مخاطب ہو تو وہ خود عزت کی طرف جائے کہ اس کافر کی ہدایت کی میں کیا بات کروں جبکہ میرے والدین اس کفر میں پڑے ہوئے ہیں. معاذ اللہ. تو نبی نہ اپنے نسب کی طرف سے کسی کے سامنے جھکتا ہے, نہ اپنی شخصیت کے اعتبار سے کسی کے سامنے جھکتا ہے. تو لہٰذا اہل بیت کے پاس اور آل ابراہیم کو سب سے درپذیر سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو نبی کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کے اہل بیت اور نبی کی والدین کو سب سے اشرف اور اعلیٰ جانے, سب سے اشرف اور اعلیٰ جانے. اسی لیے ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ جناب نبی کے والدین کے محامد بیان کیے جاتے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ اگر ہم کلمہ پڑھ دیں صرف اور کلمے سے اپنے دلوں پر ضربے لگانا شروع کر دیں اور حال ہمارا یہ ہو کہ نبی کے والدین سے متعلق ہمارے دلوں میں گند پڑی ہوئی ہو, بغض پڑا ہوا ہو, تو یہ کلمہ پڑھنا کیا فائدہ دے؟ اس لیے کہ نبی کی رسالت جن اصولوں کے ذریعے تسلیم کی جاتی ہے ان اصول ہی کے ہم منکر ہو جائیں اور جو نبی کی بنیادی حیثیت اور عظمت ہوتی ہے اسی کی ہم منکر ہو جائیں تو کلمہ پڑھنا ہی عمل ہو گیا. تو نبوت کی تاریخات اور اس کے اصول میں, نبوت کی تاریخ اور اس کے ٹرم کے اندر یہ بات شامل کی گئی ہے کہ اس کا نسب بھی اس دور میں سب سے اعلیٰ افضل ہوتا ہے, اس کا عمل اور اس کی شخصیت یہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہوا. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, فرمایا جب رب نے خلق بنائی تو سب سے بہترین خلق مجھے رکھا ہے. فرمایا جب رب نے شخصیات بنائے تو سب سے بہترین شخصیت مجھے عطا فرمائی. فرمایا جب وحین خلق البیوت, جب رب نے خاندان بنائے, فجعلنی من خیر, تو خدا نے مجھے سب سے بہترین خاندان میں رکھا. اور فرمایا کہ وخلق نفسا فجعلنی من خیر, اور جب خدا نے ذات بنائی تو سب سے بہترین ذات مجھے رکھا. یہ ہم سے تو بعد میں کتاب ہے, پہلے صحابہ کو سرکار عزت دے رہے ہیں تو صحابہ کو مخاطب کر کے میرے آقا کہتے ہیں کہ میری شان دیکھ لو کہ جب خدا نے مجھے بنانا چاہا اور مجھے بنایا تو فرمایا کہ سب سے بہترین خلق مجھے رکھا. فرمایا کہ جب شخصیتیں
اچھی سے اچھی شخصیتیں بنائی تو سب سے اچھی شخصیت نے مجھے رکھا. فرمایا خدا نے خاندان اور قبیلے بنائے تو سب سے بہترین قبیلے نے مجھے رکھا. محترم سامعین اس کو ذرا دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے. سرکار اپنے صحابہ سے لے کر ساری انسانیت کو مخاطب کر کے اپنا مرتبہ بتاتے ہیں کہ سنو میرے صحابہ انا خیرکم بیتن و خیرکم نفسن. میں ذات کے اعتبار میں بھی تم سے اعلیٰ افضل ہوں اور میں خاندان کے اعتبار میں بھی تم سے اعلیٰ ہوں.
جب حضور خود اپنے خاندان کو اعلیٰ کہے تو ہم نے کہہ دیا تو کون سا گناہ ہو گیا؟ ہم تو اس طریقے پر چلے. فاضلِ بریلوی یہی فرماتے ہیں کہ ہم کوئی چیز ایجاد نہیں کرتے, ایجاد اللہ اس کے رسول کرتا ہے. ایجاد اللہ اس کے رسول کرتا ہے. ہم تو اس کو مان لیتے ہیں, ہم تو اس کو مان لیتے ہیں. جب رب کریم کے پیارے محبوب نے کہہ دیا کہ انا خیرکم بیتن و خیرکم نفسن کہ میں خاندان کے اعتبار سے تم سے اعلیٰ ہوں, ذات کے اعتبار سے تم سے اعلیٰ ہوں. صحابہ کرام تھوڑی دیر کے بعد یہ کہہ دیتے حضور یہ اعلیٰ کیا ہے, ذرا اس کی افضلیت آپ کو خاندان کے اعتبار سے ہم پر کیسے ہے حضور, ذرا یہ بتا دیجیے. اس لیے کہ ہم نے تو ماں اللہ نکلے کفر کفر نباشر. اگر وہ افضلیت ہے کس حوالے سے افضل ہے؟ کہ صرف بنو ہاشم ہونے کی وجہ سے افضل ہے یا کسی اور شے میں افضل ہے؟ تو سرکار نے سیدھا نقرہ کے ساتھ فرمایا کہ انا خیرکم بیتن, میں ہر زاویے سے خاندان کی خوبیاں اور فضیلتیں, اور فضیلت تو یہ عام شخص نہیں نبی بیان کر رہا ہے, نبی کے نزدیک سب سے بڑا خیر ایمان ہوتا ہے.
نبی کے نزدیک سب سے بڑی بہتری ایمان ہوتی ہے. اور سید عالم نے یہ فرما دیا کہ انا خیرکم بیتن و خیرکم نفسن
یعنی میں خاندان کی ساری خوبصورتی. اور کہنے والا نبی ہے تو جتنے ایماندار لوگ ہیں, جو غیر نبی ہیں وہ اپنی جگہ پر, لیکن جو خیر میرے خاندان میں ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے.
جو خیر میرے خاندان میں ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. ورنہ صحابہ کہتے حضور اگر خیر کے کوئی درجے ہیں تو حضور ہم نے بھی زمانہ جاہلیت کے بتوں کو پوجا ہے, شرک کیا ہے, تو کہیں آپ کے والدین بھی تو اس میں نہیں؟
لیکن نہیں, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوبصورتی سے اور جس جرأت کے ساتھ اور جس حلم اور بردباری کے ساتھ, جس وسوخ اور جس اعتماد کے ساتھ یہ فرمایا کہ انا خیرکم بیتن, شرح مناسب کے وصول آ جاتا ہے کہ نبی جب شان بیان کرتا ہے تو خدا اس کو اتنا برگزیدہ ہر زاویے سے بناتا ہے کہ اس کی ذات میں اپنے تعارف کے لیے کہیں ہچکچاہٹ نہیں ہوتی ہے, کہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے. حضور نے یہ کہہ دیا کہ انا خیرکم بیتن و خیرکم نفسن, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اپنے والدین کے ایمان سے اور ان کے عروج سے مطمئن تھے جب ہی تو ان کا تعارف کروا دیا,
جب ہی تو ان کا تعارف کروا دیا.
تو یہ ساری چیزیں ایمان میں داخل ہیں, یہ ساری چیزیں ایمان میں داخل ہیں. ایمان کی عمارت ان تمام اجزاء سے مل کر ایک مستحکم بنتی ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور سرک میں حدیث بعد بھی اس قدر سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے, حضور فرماتے ہیں کہ اس دل کے اندر ایمان آتا ہی نہیں ہے جس دل میں میری اولاد میری اہل بیت کی محبت نہیں ہوتی ہے,
میری اہل بیت کی محبت نہیں ہوتی ہے. اندازہ لگائیے حضرت اکرام, ایک جگہ نہیں آپ درجنوں جگہ دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنے والدین کے تعارف میں جھجکے نہیں, اور نبی کبھی حق بولنے میں جھجکتا نہیں. جو اس قسم کی بات کرے یا اس پر یقین کرے تو اس کے لیے ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے. تو نبی جب اپنے کسی شان اور عظمت کو بیان کرے تو وہ سب من جانب اللہ ہوتا ہے, خدا کی جانب سے وحی ہوتا ہے. اسی لیے رب کریم نے نبیوں کو ایسا بنایا کہ جب وہ تعارف کرے تو کہیں سے ان کی ذات کے اندر کسی قسم کا ایسا کوئی معاملہ نہ ہو کہ نبی آدھی بات کرے آدھی کو چھوڑ دے. نہیں, جب نبی بات کرتا ہے تو اس کو کمال تک پہنچاتا ہے. جب حضور نے اپنے خاندان کے لیے مطلق خیر کا نام لکھا ہے تو خیر کا سب سے پہلا درجہ ایمان باللہ ہے.
خیر کا سب سے پہلا درجہ ایمان باللہ ہے, خدا کی توحید پر ایمان لانا.
اور ایک نہیں, اگر اس پر چلے تو کئی وقت گزر جائے, درجنوں احادیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کریم نے, بخاری میں جو موجود ہے کہ رب کریم نے مجھے ہمیشہ ایسے دور میں رکھا کہ جب میرا نور منتقل ہو رہا تھا, ایسے دور میں رکھا کہ جو اس دور کے سب سے برگزیدہ افراد تھے. ایک حدیث میں آتا حضور نے فرمایا کہ زمین کبھی اللہ اللہ کرنے والوں سے خالی نہ رہے, اور جس دن اس روئے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا قیامت آ جائے گی, قیامت آ جائے گی. فرمایا ہر دور میں, ایک حدیث بات میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں ہر دور میں سات بندے ہمیشہ حق پر قائم رہے ہیں, سات بندے ہمیشہ حق پر قائم رہے ہیں. اب حضور نے جو یہاں فرمایا انا خیرکم بیتن, میں گھر کے اعتبار سے تم سے اعلیٰ ہوں, تو یہاں حضور اپنے والدین کی فضیلت بتا رہے ہیں ایک بات. اور اب آپ دیکھیں بخاری شریف کے حدیث حضور فرماتے ہیں ہمیشہ میرا نور جس دور میں منتقل ہوا ہے, جن افراد میں منتقل ہوا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ قرن وہ قرون وہ افراد انسانی اس دور کے سب سے برگزیدہ افضل ترین افراد ہوتے تھے کہ جن کے اندر سے میں منتقل ہوا. اور تیسری حدیث میں فرمایا میرے صحابہ سنو مجھے اس بات پر فخر ہے میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا, میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں. حضرت کرام یہ ساری باتیں اور ایک طرف یہ کہ سات پاک ہمیشہ حق پر رہے ہیں اور حضور فرماتے ہیں ہر دور میں میں ہمیشہ افضل ترین لوگوں میں سے آ رہا ہوں, تو وہ سات زاویے میں حضور نے ہمیشہ اپنے والدین کو شامل رکھا. اس ساری احادیث کو جمع کرنے کے بعد کوئی راہ فرار نہیں بچتی, ایک بات رہتی ہے اور وہ جو درود میں ہم پڑھتے ہیں وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم, مولا سید ابراہیم پر درود نہ بھیج بلکہ سیدنا عبداللہ کے جتنے آل ابراہیم ہیں ان پر درود بھیج وعلی محمد, اور جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک سادات پیدا ہوں گے ساری اولاد محمد پر درود بھیج, تو آل ابراہیم پر بھی بھیج اور آل محمد پر بھی بھیج. میرے دوستو یہ ساری باتیں اس بات کی طرف آ گئی کہ اللہ رب العزت نبی کے نسب کو بڑا بڑا برجیدہ بناتا ہے, اور تاریخ اور سیرت کو پڑھا جائے تو ایسی ایک نہیں درجنوں مثالیں ملتی ہیں کہ حضور نے کفار کے سامنے, یہاں تو صحابہ کے سامنے مطلق فرمایا انا خیرکم بیتن و خیرکم نفسن, حضور نے کفار کے منہ پر بھی چڑھ کر اپنے نسب کو بیان کیا, اور کفار سے دشمنی تھی, کفار آگے سے جب آپ وہ معاذ اللہ جادوگر اور اس قسم کے کلمات کہتے ہوئے انہیں گویا کہ کوئی بات ان کے لیے یار نہیں بنتی ہے, اگر حضور کا نسب پاک کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تانا نہ دیتے, لیکن تاریخ اسلامیہ کا مطالعہ اٹھا کر دیکھیں ایک بھی صحیح روایت ایسی نہیں نظر آئے گی آپ کو کہ جس کے اندر یہ موجود ہو کہ کفار نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا ہو کہ آپ کے والدین تو ایسے تھے اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ایسا کہیں. میں صحیح بخاری شریف کی طرف آپ کو پھر لے جاتا ہوں, کتاب المغازی غزوہ حنین جب لڑی گئی تھی, میں اس کو متصل کرتا ہوں آج اس بحث کے ساتھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے تشریف لائے, جب حضور مکہ کے لیے فتح کرنے کے تشریف لائے, مکہ کو فتح فرما لیا اور بتوں کو توڑ دیا, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قصد کیا مدینے کا, لیکن یہاں پر بتوں کو توڑا گیا تھا, ساری مندروں کو ڈھایا گیا تھا, تو مکہ کے قریب ایک وادی ہے تائف, اہل تائف بھی اسی بتوں کے ماننے والے تھے, انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا, اور مکہ کے مشرکین کو لڑنا خاک آتا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کسی صحیح جنگجو لوگوں سے ہوا نہیں ہے, اب ہم بتائیں گے مسلمانوں کو کہ انہوں نے ہمارے بتوں کی توہین کیا ہے اور ہم ان کا کیا حال کرتے ہیں. سید عالم کو مکے میں خبر پہنچ گئی, جب حضور کو یہ خبر پہنچی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ جانے کی بجائے طائف کا ارادہ کر لیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ساتھ لیا, اور وہ صحابہ بھی ساتھ ہیں جو مکہ کے اندر مسلمان ہوئے ہیں, جو حضور کے اخلاق کریمانہ سے مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں, اور حضور طائف کی طرف روانہ ہو گئے. مشرکین طائف کو جب پتہ چلا کہ سید عالم پہنچ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے علاقے سے باہر نکل کر کچھ لوگوں کو باہر نکالا, اس کو علاقے میں رکھا, قلعے کے اندر رکھا, باہر نکال کر وہ حنین کی وادی میں آئے. حنین کی وادی چٹیل میدان نہیں ہے, اس طرح ایک نشیلی علاقہ نہیں ہے, بلکہ وہ زمین کا ایسا علاقہ ہے کہ جناب جس کے اندر مضبوط قسم کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے ابھرے ہوئے ہیں, پہاڑی سلسلے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو مشرکین پہلے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ان پہاڑی ٹیلوں کے پیچھے چھپا لیا کہ حضور جیسے ہی اپنا لشکر لے کر داخل ہوں گے تو ہم چاروں طرف سے پہلے چھپے رہیں گے, جب وہ لشکر پورا میدان میں آ جائے گا اور یہ پہاڑی ٹیلا کراس کر دے گا تو آگے ہماری ایک فوج کھڑی ہوگی، جب وہ آگے کو مخاطب کریں گے تو جناب پیچھے سے ہم حملہ کر دیں گے۔ اور یہ پھر انہوں نے پوری ایک جنگی ترکیب اور تربیت کے اعتبار سے سارے معاملات کیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غیور صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے، جب حنین اس وادی میں میرے آقا داخل ہوئے، بخاری موجود ہے، اہل سنت کی ساری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، حضور جب حنین کی وادی کے اندر داخل ہوئے ہیں تو حال یہ ہے کہ جیسے داخل ہوئے ہیں ابھی وہ پہاڑی قلعوں کو کراس کیا ہے کہ جناب یہ پیچھے سے نکل آئے، اب یہ پیچھے سے نکل آئے، آگے فوج پیچھے فوج، اب ایک قسم کی بھگدڑ بن گئی۔ اب اس بھگدڑ کے اندر یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کی سواریاں جو تھی اس بھگدڑ کے اندر سواری بھی گھبرا گئی، ظاہر سی بات ہے ایک دم بھگدڑ بچ جائے تو جانور بھی پریشان ہو جاتا ہے، تو ان سواریوں کو منہ پھر گیا، وہ مشرکین کے بجائے دوبارہ مکہ کی جانب ان کا رخ ہو گیا اور سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا کہ وہ رکھیں اور رک کر اپنے آپ کو سنبھالیں، جب اپنے آپ کو رک کر سنبھالیں تو تلوار نکالیں اور دشمن کا مقابلہ کریں، لیکن بھگدڑ ایسی تھی کہ جناب رکنے کا موقع نہ ملا۔ اب جو صحابہ پیچھے کی جانب نکلے تو تقریباً 11 ہی صحابی تھے جو حضور کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے، کہ جس میں خلفائے راشدین حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ سارے حضور کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اور حضرت عباس کہتے ہیں میرا بھی دل گھبرا رہا تھا لیکن میری ضرورت جب جوان ہو گئی جب میں نے حضور کی طرف دیکھا، فرمایا حضور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی جدید مقدس پر ایک بال کے برابر بھی گھبراہٹ نہ تھی، اور اس پورے مجمع کے اندر جب مشرکین نے ہلکا بول دیا تھا تو حضور علیہ السلام نے اپنی سواری کو ایڑی لگائی اور پیچھے جانے کی بجائے کفار کے لشکر میں داخل ہوئے اور ہاتھ میں تلوار لگاتے ہوئے، اور آپ جانتے ہیں دشمن پر وار کرنے سے پہلے زبانی جملے کہے جاتے ہیں، زبانی جملے بڑے تاثیر رکھتے ہیں، زبانی جملے سے ہی اگر سامنے والے کا جوش ٹوٹ جائے اور وہ ہوش کھو دے تو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، سامنے مسلمان نہیں ہیں، مشرکین ہیں، مشرکین طائف ہیں جو حضور علیہ السلام کے تمام معاملات کو مکہ قریب ہونے کے اعتبار سے بخوب جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنی سواری کو کفار کے لشکر میں ڈال کر اپنا تعارف کیسا کراتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، یہ چھوٹی سی تم نے بھگدڑ والی حرکت کر دی تو کیا میں میدان چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ حضور علیہ السلام نے ان پر ایک گھبرائی ہوئی آواز سے ایک شعر پڑھا، ایک شعر پڑھا جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اب بھی اگر کسی کی دل کی آنکھیں نہ کھلے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ کہیں وہ جہنم میں سجنا ہو جائے، حضور کی والدین کی گستاخی کی بنا پر سید عالم نے تلوار کو صدا میں لہرا کر بڑے آواز بلند انداز میں حضرت عباس کہتے ہیں یہی ضرورت دیکھ کر میں بھی مضبوط ہو گیا، حضور نے مشرکین کو للکار کر کہا میں بھاگوں گا نہیں، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں میدان چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں سچا نبی ہوں، کس بولنے والا نہیں، اپنی نبوت پر کذب نہیں کہتا، خام خیالی سے بات نہیں کرتا، انا نبی، اور نبی وہ ہوتا ہے جسے صرف خدا کا خوف ہوتا ہے اور خدا اسے بتا دیتا ہے کہ کب اس نے دنیا سے جانا ہے اور کب اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، تو فرمایا انا نبی، میں نبی ہوں، انن نبی جو لاگا جی تمہاری بھگدڑ حرکتوں سے میرے پائے استقامت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور جہاں حضور اپنی جرت اور اپنی متانت کو نبی ہونے کی حیثیت سے منوا رہے ہیں وہی فخر سے یہ بھی کہتے ہیں میں کیسے لوٹ سکتا ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں تو عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو ذرا گوش ہوش سے اس بات کو سماعت فرمائیے، ہوش کے کانوں سے اس بات کو سماعت فرمائیے کہ مشرکین طائف کے سامنے حضور جہاں اپنے آپ کو جس پرہے میں حضور اپنا تعارف نبوت کے طور پر کراتے ہیں اسی سطح میں حضرت عبد المطلب کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں کیسے چلے جاؤں، میں تو عبد المطلب کا بیٹا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور حضور نے ہمیں سکھایا ہے، شریعت کو آپ سکھائیں گے، حضور نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں اگر تمہارے باپ دادا کافر گزرے ہوں تو ان پر فخر نہیں کیا جائے گا، کافر باپ داداؤں کی تعریفیں نہیں کی جائیں گی، یہ اصول بھی ہے، کئی احادیث ہیں جس کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں، اور سید عالم خود یہ بات فخریہ طور پر ہی تو کہہ رہے ہیں، ان کو ڈرانے کے لیے ہی تو کہہ رہے ہیں کہ انا نبی جو لا کذب انا ابن المطلب، میں سچا نبی ہوں، کذب نہیں کہتا اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔
حضرات گرامی اس بات کی بیان دلیل ہے کہ حضور کو اپنے جد کریم سے کس قدر محبت ہے اور حضور کی نگاہ نبوت کے سامنے سیدنا عبد المطلب کا ایمان کتنا بلند اور اعلیٰ ہے کہ حضور وہاں پر جس سطح پر اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں اسی جگہ پر اپنے آپ کو عبد المطلب کہہ رہے ہیں. یہاں پر علماء نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہے, ایک بات یہاں پر مزید عرض کر دوں کہ حضور بیٹے تو سیدنا عبداللہ کے ہیں, بیٹے تو سیدنا عبداللہ کے ہیں, لیکن حضور اپنے آپ کو عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا بیٹا کیوں کہتے ہیں, ابن عبد المطلب کیوں کہتے ہیں, ابن عبد اللہ کیوں نہیں کہتے, اپنے آپ کو اپنے دادا کی طرح منسوخ کیوں کرتے ہیں, ابن عبد المطلب کیوں کہتے ہیں؟ تو یہاں پر علماء نے بڑی پیاری بات کی ہے, فرمایا ابن کا لفظ جو ہے, ابن کا لفظ یہ خاص بیٹے کے لیے نہیں بولا جاتا, یہ ولد کا جو لفظ ہے نا ولد, یہ ولد خاص سنوی بیٹے کو کہتے ہیں جو باپ سے پیدا ہو, لیکن ابن جس کو کہتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ سنوی بیٹا ہو. فرمایا ابن کا لفظ قرب کے معنی میں بھی آتا ہے, فرمایا کہ جب ایک ذات کی ذات کے انتہائی قریب ہو جائے تو اس قربیت کو اور اس تعلق کو اور اس استغراق کی کیفیت کو اس کامل محویت کو پیدا کرنے کے لیے اہل عرب ابن کا لفظ کہتے ہیں. فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ مسافر جب سفر پر نکلتا ہے تو اس کا گہرا تعلق راستے سے ہوتا ہے, اس کا گہرا تعلق راستے سے ہوتا ہے, تو مسافر کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ ابن السبیل. کیا کہا جاتا ہے؟ اب لغوی معنی تو نہیں کیا جاتا اس کا کہ راستے کا بیٹا, نہیں, بلکہ ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں. تو ابن السبیل کیا مفہوم ہوا؟ فرمایا کہ مسافر کی شخص کا زیادہ شوق, زیادہ تعلق, زیادہ گویا کہ ہماجینیت جو ہے وہ راستے کے ساتھ ہوتی ہے, تو اس تعلق اور قربیت کو اور انتہائی قربیت کو بیان کرنے کے لیے ابن کہا جاتا ہے. ابن السبیل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح نام آ جائیے کہ حضور اپنے آپ کو عبداللہ کا بیٹا نہیں کہتے, اپنے جد کریم کا نام لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ حضور کو اپنے دادا سے انتہائی محبت ہے, اس لیے اپنے آپ کو کہتے ہیں ابن عبد المطلب. اب اندازہ لگائیے حضور تو اپنی محبت کے انتہا کو بیان کر رہے ہیں, اور حضور جس سے محبت کریں سرکار فرماتے ہیں رب بھی اسی محبت کرتا ہے, حضور جس سے محبت کریں اس سے رب ہی محبت کرتا ہے, اور حضور محبت اسی سے کرتے ہیں جس کا حکم رب دیتا ہے, جس کا حکم رب دیتا ہے. اور حضور نے یہ جملہ جو کہے ہیں یہ رب کی جانب سے آپ کے قلب پر مفہوم ہے کہ محبوب اپنے آپ کو نبی بتانا ہے ان مشرکین کے سامنے اور اپنے دادا کا نام لینا ہے, تو حضور نے اس کو اس مفہوم وحی کو اپنے الفاظ سے تعبیر کیا کہ انا نبی ہو نہ کسی کی بنائی گئی عبد المطلب. تو یہ ایسا ہوا کہ مفہوم کے اعتبار سے یہ خدا کا فرمان ہے, شعر کے اعتبار سے مصطفیٰ کا فرمان ہے. یہ کمال, یہ مقام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب پاک کا. تو حضرات گرامی اسی لیے حسینیت کو جو شخص ملا ہے اور وہ مقام ملا ہے, یزید پلید کے حصے میں یہ چیز نہیں آئی, یزید پلید کے حصے میں یہ چیز نہیں آئی. تو ایک تو امام حسین کی برکت اور بلندی, یہاں سے آپ دیکھیں کہ آپ کا نسب وہ ہے جو ساری کائنات میں سب سے افضل ہے. اس فضیلت کو ساری انسانیت نہیں پہنچ سکتی, کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور اگر دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ امام حسین کی برکت اور سادات کی عظمت کیا ہے, تو قرآن کریم فرقان حمید نے اس کو بیان کیا, فرمایا کہ جب بندہ اپنی پوری زندگی جب تک اس میں نفس موجود ہے, روح موجود ہے, وہ اطاعت خداوندی میں گزارتا ہے, تمام شہوات کی زندگی کو چھوڑ کر خدا کی رضا کی طرف جاتا ہے, خواہ گناہ میں جتنی لذت آئے لیکن وہ ایسے عمل کرتا ہے کہ گناہ اس کے لیے کڑوا اور نیک کام اس کے لیے شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں. ان مجاہدات پر جب وہ زندگی بسر کرتا ہے, رب فرماتا ہے کہ جس نے ہمیں رب کہا اور ہمارے لیے ساری شیطانی کام چھوڑ دیے, رب کہتا ہے ہم اس کے لیے ایک ایسی جنت بنائیں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں.
اور فرمایا کہ جو جتنا بلند ہوگا اس کی جنتوں میں بھی اضافہ ہوگا. فرمایا ولیمن خوفا مقام ربہ جنتان, کہ جب ہمارا وہ بندہ ہمارے خوف سے اطاعت سے, اور اطاعت جب غالب ہوگی جب خدا کا خوف غالب ہوگا, فرمایا کہ خوف بہت زیادہ اس پر غالب ہوتا ہے اور اسے اپنے رب سے ملاقات کا شوق بڑھ جاتا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو دیکھ کر ڈرتا بھی ہے کہ اپنے رب کے حضور کھڑا کیسے ہوگا. تو رب کہتا ہے اس کی یہ عاجزی, اس کا یہ خوف میری قدرت کو بڑا بڑھا جاتا ہے. فرمایا والی من خوف نقاب رکھی جنتا, جو ہمارے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا, ڈرنے کا ارادہ رکھے گا, ڈر گیا, اوروں کو تو ہم ایک جنت دیں گے اسے دو جنت عطا کریں گے.
ابھی جنت میں خالی کیا محل میں چھوڑ دیا جائے گا, یہ جنت میں جاؤ عیش کرو,
نہیں یہ نہیں ہے, بلکہ اس کی تمام خواہشات جو دنیا میں بھی اس کے دل میں رہی اس کے لیے جائز طریقوں سے اس کے لیے مہیا کر دی جائے گی.
جس چیز کو وہ سوچے گا وہ چیز اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی. فرشتے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آ کر کہیں گے سلام علیکم, سلام علیکم. وہ معصوم فرشتہ صرف اور یہ تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا اور اس کے ساتھ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں بیٹھی ہوں گی, اور فرمایا کہ جس چیز کی یہ طلب کرے گا وہ شہر کے سامنے مل جائے گی, اور وہ دنیا کی لذتوں کو دیکھ کر کہے گا مولا یہ تیری رحمت ہے کہ میں نے دنیاوی شہباب کو چھوڑا, اس لیے کہ ان نعمتوں کے سامنے تو وہ کپڑا بھی نہیں ہے اور میں اس میں غرق ہونے کے پیچھے چلا تھا, یہ تو تیرا فضل تھا کہ تُو نے مجھے بچا لیا مولا, اور میں ایسی دائمی نعمتوں کی طرف آ گیا, اور اس بندے کو اس جنتی کی موت کو بھی دمبے کی صورت میں ذبح کر دیا جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے تُو عیش کر, ہمیشہ کے لیے تُو مزے کر, ہمیشہ کے لیے تیرا جو جی چاہے اس کا تُو تقاضا کر. اب جنتی اپنی زندگی گزار تو رہا ہوگا, لیکن جنتی تو بندہ ہے, لیکن جس نے جنت دی ہے جو عیش و عشرت دے رہا ہے وہ رب ہے, لیکن رب کی نظر قدرت کی نظر اس کی لذات پر بھی ہے, اس کی خواہشات پر بھی ہے, بالتدریج اس کی ساری خواہشیں پوری ہو رہی ہے. اور رب کہتا ہے کیسی لگی میری نعمتیں, وہ کہتا مولا بڑا کمال ہے, بڑا فضل ہے, اس پر وہ خدا کی تعریف کرے گا. رب کہتا ہے ایک بات ضرور ہے کہ جس کے لیے تو دکھتا بھی ہے. کہا نہیں مولا کیا بات ہے ایسی, اللہ نے فرمایا ایک بات تو ضرور ہے اور تو ہمارا جنتی ہے, تجھے کامل طور پر مطمئن کرنا ہے, اور تو ہمارا مہربان ہے, اور تو نے ہمارے لیے زندگی چھوڑی ہے, ہمارے لیے دنیا چھوڑی ہے, ہم تیرے میزبان ہیں, اور خدا تو غنی ہے, نام ہی اس کا غنی ہے. تو فرمایا کہ ہم تجھے دائمی طور پر مطمئن کریں گے. وہ کہے گا مولا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کہے گا بیٹے کی یاد آ رہی ہے نا, تو وہ سر جھکاتا ہے کہ ہاں اللہ بیٹے کی یاد آ رہی ہے. یا اس سے کہے گا کسی جنتی سے کہے گا تجھے اپنے باپ کی یاد آ رہی ہے, وہ کہے گا ہاں. کسی سے کہا جائے گا تجھے بچوں کی یاد آ رہی ہے, وہ کہے گا ہاں. کسی سے کہا جائے گا بیوی کی یاد آ رہی ہے, وہ کہے گا ہاں. وہ کہاں ہوں گے؟ مفسرین لکھتے ہیں یہ تو جنت میں بہت اعلیٰ رتبے پر ہوگا اور وہ بالکل ادنا رتبے پر ہوں گے, یا یہ کہ یہ جنت میں ہوگا اور ان کا بھی حساب و کتاب تیار ہو رہا ہوگا اور جنتی جنت میں تو چلا گیا, لیکن خدا اس سے ہر شے لیتا ہے, یہ رشتے والی محبت نہیں دیتا اسے, کیونکہ یہی ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی ہے. اگر یہ انسان کی زندگی کے اندر جو لذات ہیں خدا اس کا نعم البدر عطا فرماتا ہے, اس کی صحیح جہت سامنے کرتا ہے, اگر یہی نیم اس کے تقاضے یہاں ختم ہو کر رہ جائیں تو پھر بندہ سوچے گا جناب یہ لذت وہاں نہیں ملی, یہاں تو بڑی لذت والی شے تھی, تو خدا اس کے لیے اس لذت کو جائز صورت میں پیدا کرے گا. لیکن اولاد سے محبت, بیوی سے محبت, والدین سے محبت, یہ جائز لذت ہے, یہ جائز خواہشات ہے. بندے نے دنیا اس میں گزاری, اب جب قبر سے حشر سے جنت میں پہنچا, اب جنت میں پہنچ گیا, باپ پہنچا ہے جنت میں اور بیٹا نہیں پہنچا, یا بیٹا پہنچ گیا اور باپ نہیں پہنچا, یا ماں پہنچ گئی اور بچے نہیں پہنچے, اب کچھ بھی ہے رشتے کے اعتبار سے. رب کہتا ہے دل میں اس کی یاد آ رہی ہے نا, وہ کہے گا مولا آ رہی ہے, پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا. فرما تو کیا چاہتا ہے, یہ بول اس کو چھوڑ, اس کا کیا ہوگا نہیں ہوگا, تو کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا میں کیا چاہتا ہوں, میری ماں میرے ساتھ ہو, میرے والد میرے ساتھ ہو, میری بیوی میرے ساتھ ہو, میرے بچے میرے ساتھ ہو. اللہ فرماتا ہے اگر یہ سب چیز تیرے پاس پہنچ جائے تو راضی ہو جائے گا؟
کہاں؟ پھر قرآن مجید کہتا ہے جنات آدمی یدخلونھا کہ وہ جنات آدم کے اندر ان کو داخل کر دیا جائے گا. ومن صلح من آبائہم اور وہ لوگ اس کے جنتی کے آبا و اجداد میں سے, آبا و اجداد میں سے, ماں باپوں میں سے جو لوگ ایمان پر مرے ہیں, اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس جنتی کی برکت سے اس کے سارے آبا و اجداد ہی اور اس کی بیویاں و ذریات ہی اس کی ساری اولاد کو ہم لا کر اس کے ساتھ شامل کر دیں گے,
اس جنتی کے ساتھ لا کر شامل کر دیں گے. اس لیے کہ اس کو قرار تام دینا ہے, اس کو سکون کمال دینا ہے. فرمایا کہ جو تیرے جتنے رشتے ہیں اور خدا کے دل کی ہر گوشے کو جانتا ہے, تو جو جنتی جنت میں پہنچا اور اس کے رشتے دار, اس کے عزیز و اقارب اور اس کے والدین جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے, خواہ رہا ہے رب تیری جنتی شخص کی عظمت کے لیے اس کے گناہ کو معاف کر کے جنت میں ان کو ملا دے گا, تو سید سرکار کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ جب ہر شخص اپنی اولاد کے ساتھ ہوگا تو میرے آقا اپنی اولاد کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ لوگ کہتے ہیں سید کا کیا رتبہ ہے, میں نے کہا سید تمہارے سروں سے بھی اوپر ہوگا, تمہارے سروں سے بھی اوپر ہوگا, اس لیے کہ میرے آقا کا مرتبہ جنت میں سب سے عرفہ والا ہے. اور جب حضور کی امتی کو قرار دینے کے لیے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ رکھا جا رہا ہے, تو میرے آقا کو قرار دینے کے لیے ان کی اولاد کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا. تو قرآن نے اس بات کو ثابت کر دیا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت امام رازی علیہ رحمہ نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات کی تفسیر کبیر کے اندر, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یرید من صدقی بما صدق به وان لم يعمل مثل اعماله, فرمایا یہ سارا کام جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا, اور جو ساری چیز ہو رہی ہے اس لیے کہ انہوں نے بھی تصدیق کی تھی, اور یہ جو اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں, یہ جو اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں یہ ان کی اپنی نیکی کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں, یہ اس کے باپ دادا کی نیکی وہاں پہنچ رہی ہے, یہ اس کے باپ دادا کی نیکیاں وہاں پر پہنچ رہی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اطاعت گزاری کی جزا اس جنتی کے لیے اطاعت گزاری کی جزا میں اس کی خوشی کو بھی رکھا ہے کہ اس کے اہل کے ساتھ جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے گا. جب آدمی نے نیک اعمال کیے اس کے اکرام کی وجہ سے اس کے اہل کو بھی جنت میں ڈال دیا جائے گا, اور اگر اولاد نے خود اچھے عمل کر کے جنت میں چلے گئی تو باپ کا کیا تعلق تھا؟ تو یہاں جو اولاد کو منایا جا رہا ہے تو اولاد نیک نہ تھی باپ نیک تھا, یا اولاد نیک تھی باپ نیک نہیں تھا, خاتمہ ایمان پر ہوا تھا تو اس جنتی کی خوشی کے لیے اس کی بشارت کے لیے اس کو ملایا جا رہا ہے. اس گناہگار میں ایسی کوئی خوبی نہ تھی, خوبی اس جنتی میں تھی, خوبی اس جنتی میں تھی. تو آپ اندازہ لگائیے, قرآن مجید کو قرآن حمید نے یہ مفہوم دے دیا کہ نیکیاں ختم نہیں ہوتی, نیکیاں ختم نہیں ہوتی, یہ نیکیاں پشتوں سے چلتی ہیں. حضرت ابن کثیر کے اندر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں نا اور میرے بچے سامنے آ جاتے ہیں, میں جب نماز پڑھتا ہوں اور میرے بچے سامنے آتے ہیں تو میں نماز اور لمبی کر دیتا ہوں. تو پوچھا جاتا ہے کیوں؟ کہ اس لیے کہ میری نیکی سے میری اولاد کا فائدہ پہنچا, کہ میری نیکی سے میری اولاد کا فائدہ پہنچے. علماء نے لکھا یہ بات انتہائی مسلم ہے کہ صالحین اور نسب کے اندر اگر کوئی برگزیدہ نیک بندہ گزرا ہو تو اس کی اولاد کی ذریت کو اس کی نیکی کا حصہ ملتا ہے. خدا اتنا غنی ہے اور اتنا بسنے والا ہے کہ جنتی کی اس نیکی کی وجہ سے اس کے غلاموں کے, اس کے رشتہ داروں کے, اس کی بیویوں کے, اس کی اولاد کے سارے گندے گناہ معاف کر کے اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہے, اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ میں زمین سے برس کر دیتا ہوں کہ سورہ کہف میں جو واقعہ ہے کہ جو دیوار گر رہی تھی حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیوں کیا؟ تو ساری اور اس سے پہلے وجہ بنانے کے بعد اس طرف آئے, فرمایا کہ وہ خزانہ تھا دیوار کے نیچے اور وہ یتیم بچوں کے لیے تھا, اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے کتنے بے مروت ہیں وہ تو تم جان چکے ہو کہ ہم جیسے بزرگوں کو دیکھ کر پانی تک کا نہیں پوچھا, اگر یہ خزانہ دیکھ رہے تھے تو یہاں پر کیسی ہبڑ دبڑ شروع ہو جاتا اور کیا حال ہو جاتا. تو فرمایا کہ یہ دیکھو گاؤں والوں کا میعاد تم دیکھ کے ہو, لیکن تو سوال ہوا تو یتیم بچے تھے ٹھیک ہے,
سونا تھا ٹھیک ہے، گاؤں والے خراب تھے ٹھیک ہے، ایسے تو ہزار گاؤں ہوتے جہاں کے لوگ خراب ہوتے، تو ہزاروں یتیم ہوتے ہیں، ایسے تو ہر جگہ کا معاملات ہوتے ہیں، تو آپ کو یہی دیوار نظر آئی تھی کیا؟ کسی کے لیے امداد کے لیے آئے، یہی یقین نظر آئے تھے کہ جس کی گویا کے معاملات کے لیے آ رہا ہے؟ تو حضرت خضر نے جواب دیا، اے موسیٰ وکانا ابوہما صالحا، وکانا ابوہما صالحا، ان دونوں کا باپ بہت نیک تھا، ان دونوں کا باپ بہت نیک تھا۔ امام قرطبی علیہ رحمت احکام القرآن فرماتے ہیں، باپ نیک نہیں تو کہا پھر کون؟ کا دادا بھی نیک نہیں، کا کون؟ آٹھویں پشت میں ایک دادا تھا، وہ بہت بڑا بزرگ تھا، تو اس کی نیکی آٹھویں پشت نیچے اولاد کو مل رہی ہے۔ اور فرمایا ابوہما صالحا، اندازہ کیجیے حضرات گرامی کہ جناب آج اس اوپر باپ ہے اس کی نیکی مل رہی ہے، تو سیدوں کو کیا حضور کی نیکیاں نہیں مل رہی ہوں گی؟ اگر جنتی کے قرار کے لیے ایک کو نسب اتنا اعلیٰ ہے جو میں نے ذکر کر دیا، ایک بات، دوسری چیز یہ کہ جنتی کی تسکین کے لیے اس کو جنت میں بٹھا دیا جائے گا، جنت میں لے آئے جائے گا، یہ دوسری فضیلت ہے، تو میرے آقا کی اولاد کو حسنین کریمین کو وہاں پر لے جایا جائے گا۔ اور تیسری فضیلت گویا کہ یہاں پر یہ بیان کی گئی ہے کہ باپ دادا کی نیکیاں ان کو ملے گی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیکیاں کیسی ہیں جو ان کی اولاد کو ملے گی؟ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، محبوب تیرے لیے تو بے انتہا اجر ہے۔ کسی کو تو ایک دو دس پندرہ بیس سو دو سو ہزار لاکھ کروڑ نیکیاں ہوں گی، فرمایا کہ تیری نیکیاں تو محبوب ایسی نیکیاں ہیں کہ جو بے حد پیاس ہیں، جو گرفت کے تعداد کے اندر سے بھری ہے کہ تجھے خدا نے اتنا غنی کر دیا اپنے فضل سے اور بے انتہا نیکیاں عطا فرمائی ہے، تو جب حضور کی نیکیاں بے انتہا تو اولاد کو اجر بھی بے انتہا مل رہا ہے، اولاد کو اس کا صلہ بھی بے انتہا مل رہا ہے۔ علماء نے یہاں پر بڑی پیاری بات کی ہے کہ میرے آقا کی نیکیاں فرمایا دن بدن بڑھتی جاتی ہیں، والآخرت خیر لک من الاولی، یہ تیسری جہد سے سادات اور سیدوں کی فضیلت ہے، والآخرت خیر لک من الاولی، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی تیری گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے، اپنے نیکیوں میں اضافہ کر اضافہ ہے، اور قیامت اس کے بعد بھی درجات کی بلندیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کہ مقدر کر دی گئی ہے۔ اور علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی نیکیاں تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں، یعنی بے حد و بے قیاس تو ہے ہے، لیکن اگر ہم اپنا سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور کہیں بھائی سب سے بڑی نیکی امت میں کس کی ہے، تو آپ کہیں گے صحابی کی ہے۔ کہا جی کیوں صحابی کی ہے؟ وہ بھی چار رکعت دور پڑھتے تھے، ہم نے بھی چار رکعت پڑھی فرض کے اعتبار سے، وہ بھی دو فجر کی فرض پڑھتے تھے، تو فرضوں کی تعداد میں ہم بھی ان کی طرح ہیں، جو نماز انہوں نے پڑھی وہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں، جو روزے انہوں نے رکھے وہ ہم بھی رکھ رہے ہیں، جس طرح انہوں نے زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے اس طرح ہم بھی گزار رہے ہیں۔ تو کہا اس میں بھی نیکی، ہمیں وہ نیکی نہیں مل رہی، ان کو وہ نیکی مل رہی ہے، فرمایا انہیں دیدار مصطفیٰ کی ایسی نیکی مل گئی ہے، اور اس دیدار مصطفیٰ کی نیکی نے ان کے قلب و جگر پر ایسا اثر کر دیا ہے کہ آپ ان کے اندر پیدا ہونے والی نیکی ایسی ہے جو تمہارے لیے خربوں سال کی عمر بھی لے کر جاؤ تو ان کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے آقا کی نیکیاں ایسی کہ جس کو صرف دیدار کی جھلک دے دے اس کے قلب و جگر میں ایسا اخلاص کا سمندر موجود کر دے کہ پھر صحابی کی ایسی نیکی ہو جائے اللہ اکبر کہ میرے آقا کہتے ہیں کہ تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا لا کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور میرا صحابی مٹھی بھر آدھی مٹھی جو بھی لائے تو تم میرے صحابی کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جس نے مجھے حالت ایمان میں دے کر اپنے اندر اخلاص پیدا کیا اس کی راہ مگر کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں، امت کے پہلے مجدد گزرے ہیں، بہت بڑے عالم حضرت فاروق اعظم کی اولاد سے گزرے ہیں۔ حضرت عمر نے پہلے بشارت دی کہ میرا بیٹا ہوگا کائنات میں اس طرح کا سکون نافذ کرے گا جیسے میری حکومت پر اندر نافذ ہوا ہے۔ علماء نے ان پر بہت لکھا، صوفیاء نے بہت لکھا، اور اخلاقیات پر گفتگو کرنے والے اور منقبتیں لکھنے والے، شخصیات کے تعارفات لکھنے والے، اسماء الرجال پر بحث کرنے والے، تمام شعبوں کے لوگوں نے خوب لکھا ان پر۔ ایک شخص نے آ کر حضرت عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے دادا استاد ہیں اور میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ کی وہ شاگرد ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا, حضرت صاحب ذرا یہ بتائیے, ہم نے حضرت عمر بن عبد العزیز کی اتنی تعریف سنی ہے, اتنے متقی, اتنے پرہیزگار, اتنے زہد و کمال کے مالک ہیں, تو کیا یہ فضیلت کے اندر حضرت امیر معاویہ سے بڑھ کر ہیں؟ کیا ان کی فضیلت کا دور بالکل قریب ہے؟ دور جو ہے بالکل قریب ہے. تو اب فیصلہ مشکل ہے کہ نیکیاں عمر بن عبد العزیز کے پاس کتنی ہیں, تو کیا یہ حضرت امیر معاویہ سے برگزیدہ ہے؟ عبداللہ بن مبارک کو جلال آیا, فرمایا تم نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ عمر بن عبد العزیز خواہ جتنے ظاہر ہیں, عابد ہیں, متقی پرہیزگار, ان کی فضائل بیان کرتے ہوئے زبان پھٹ جائے, لیکن اس کے باوجود وہ غیر صحابی ہیں اور حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں. فرمایا سنو, حضرت عمر بن عبد العزیز اب ہم یہ ساری نیکیاں لے کر دربار امیر معاویہ میں پہنچے نا, تو حضرت امیر معاویہ کی نیکیاں کتنی؟ فرمایا امیر معاویہ جس سواری پر سوار ہوتے ہیں نا, اور وہ سواری کی ناک پر جو دھول لگتی ہے, عمر بن عبد العزیز کی نیکیاں دھول کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. کیونکہ وہ صحابی ہیں, وہ صحابی ہیں. تو صحابی کو یہ جوہر کہاں سے ملا؟ میرے آقا سے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا. تو یہاں سے قرآن نے یہ کہا کہ باپ دادا کی نیکیاں اولاد کو, بولے اولاد کو ملتی ہیں. وہ الگ قاعدہ ہے کہ مرد مردود نہ فاتح نہ ضرور, قرآن یہ کہتا ہے کوئی ختم نہیں ہوتا, نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. جس کو اپنے باپ دادا کے ساتھ میں مشق ہو وہ بھلے یہ بات نہ کرے, الحمدللہ ہمیں اپنے باپ دادا کے ظاہری زندگی کے حوالے بتاتے ہیں کہ ان کی روح بھی شان و شوکت کے ساتھ پرواز کی ہے, کہ جس کی پوری زندگی شہداء کربلا کو سلام کرتے ہوئے گزری ہو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھتے ہوئے گزری ہو, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح کے نذرانے پیش کرتے ہوئے گزری ہو, اس کا دل کہ اگر دو حصے کر دیے جائیں, ایک حصہ حضور کی اہل بیت سے بھرا ہوا ہے, ایک حصہ حضور کے صحابہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے, تو جس کی پوری زندگی ایسی گزری ہے, تو جس کی ظاہری زندگی کے نکھار کو دیکھ لو, تو اس کے خاتمے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ جس کی پوری زندگی اس نکھار سے گزری ہے, تو ذمہ دار اور خدا کا کمال سے یہی مل رہا ہے کہ جس نے پوری زندگی جس کی تربیت کی ہے, تو دھوم دھام سے جب وہ دنیا سے روانہ ہوا تو اس کی موت بھی وہ ہوگانا ہے. تو قرآن کہتا ہے جنتی کی نیکیوں کی وجہ سے اس کے والدین کو, اس کے رشتہ داروں کو, جس طریقے کا آدمی وہاں پر پہنچا ہو اس کو بخش دیا جائے گا, اس لیے کہ نیکیاں اولاد کو پہنچتی ہیں, نیکیاں اولاد کو پہنچتی ہیں. اور حضرت سعید بن مسیب کا کتنا پیارا جملہ ہے, فرمایا میں عبادت تو کرتا ہوں لیکن جب میرے بچے میرے سامنے آتے ہیں تو میں سجدوں کو طویل کر دیتا ہوں, میں رکوع کو طویل کر دیتا ہوں, تاکہ اس لیے کہ میری نیکیاں میرے بچوں کو, میری نیکیاں میرے بچوں کو ملے. اور حضور کی نیکیاں آپ کی اولاد کو کیسے ملی ہے؟ اللہ اکبر کہ حضرت عمر بن کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں, حضرت ابوبکر بھی ان کی جناب میں ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں, حضرت جابر جو صحابی ہیں وہ امام باقر کے پاؤں چومتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ اللہ اکبر, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ کو دیکھیں, وہ حضرت امام جعفر صادق کے سامنے سانس تک کی آواز کا اظہار نہیں کرتے ہیں. اب وہ اکرام کا معاملہ یہ ہے, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں ذوق و تقویٰ اپنی جگہ پر ہے, لیکن نسب کی تطہیر کے ساتھ, نسب کی تطہیر کے ساتھ انہوں نے جو ذوق و تقویٰ اختیار کیا, تو جس کے پاس نسب کی وہ تطہیر نہیں ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ نے ایک قاعدہ بنا دیا ہے کہ ایمان کے بعد نسب کام آئے گا, ایمان کے بعد نسب کام آئے گا. اس نے فرمایا ومن صلح, کہ جو ان کی طرح ایمان لے آئے اور جو ایمان پر مرے ان کو نسب کام آئے گا. تو سادات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انہیں حضور کی نیکیاں مل رہی ہیں, حضور کی نیکیاں مل رہی ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تشریف فرما ہے, ان کی اولاد ان کے ساتھ ہے. یہاں پر میں روک کر ایک بات پھر آپ سے کہوں گا کہ جب ہم جنت میں جائیں اور ہمارے والدین جنت میں نظر نہ آئے, تو خدا ہمیں قرار دینے کے لیے والدین کو جنت میں لے کر آئے, تو میرے آقا کا نالائن کی سب سے ہمیں نشش مل رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کے ساتھ سیدنا عبداللہ نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ آمینہ نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا ہاشم اور ابن مطلب نہ ہو؟ یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا. حضرت گرامی, یہ شیطانی خیال ہے جو لوگ ابھارتے ہیں, لیکن نفیس خیال یہی ہے جو ہم درود ابراہیمی کی صورت میں پیش کرتے ہیں. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھیے, اسی طرح اس جملے کو اور اس مفہوم کو اللہ نے سورۃ طور کے اندر بھی بیان کیا ہے.
27:12 میں اللہ رب العزت نے وہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا کہ ان المتقین فی جنات و نعیم، کہ بے شک متقین باغوں میں چین سے بیٹھے ہوں گے، جنت کے اندر چین سے قرار سے بیٹھے ہوں گے، فاتحین بما آتاہم ربہم، اپنے رب کے دین دین پر جو رب نے ان کو دیا ہے اس پر خوب شاد شاد ہوں گے، خوشی خوشی سے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو رب کا فضل تھا اور رب نے ہی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ جنت میں آ گئے ہیں تو ہماری جانب سے اعلان ہوگا کلو وشرب، فرمایا کھاؤ اور پیو، ہنیم بما کنتم تعملون، تم نے بڑے مجاہدات کیے، بڑی پرہیزگاریاں کی ہیں نا، آؤ اس کا بدلہ یہ ہے، خوب کھاؤ پیو رہو۔ فرما متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ لائن سے تختوں کے اوپر خوبصورت گویا کے بستروں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا کہ وزوجناہم بحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حور عین جنہوں کہا جاتا ہے حوروں سے، ان کے گویا کے ان کی زوجیت سے دیا جائے گا، ان کے رباعی سے تشکیل بنایا جائے گا۔ فرما والذین آمنوا، اور بے شک وہ لوگ ایمان والے ہیں، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور ان کی اولادوں نے ایمان کے اندر جو ان کے ساتھ متعلقت کی ہے، ایمان میں جو ان کے ساتھ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے الحقناہم بِهِمْ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم لا کر ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، بٹھا دیں گے، قرار بنا دیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جب جنتی کی شرط کے لکھی جائے گی تو اللہ فرماتا کبھی ذہن میں سوچنا بھی نہیں کہ ہم نے جنتی کی کچھ نیکیاں لے کر اس کے بچوں کو دی اور اس کے بچے کے درجات بلند فرمائے، فرمانے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، نیکی کی جنتی کی نیکی اس کے باقی رہے گی، یہ تو ہمارا فضل ہوگا جو اس کے بچوں کے گناہ معاف کر کے نیکیوں میں کمال پہنچا دیا جائے گا۔ فرما جنتی سے کچھ نہیں لیا جائے گا، اس کی نیکی کے حصے نہیں بانٹے جائیں گے کہ چل چل جنت میں پہنچ گیا ہے اب نیکیاں بچوں کو دے دے، فرمایا ہمارا فضل ہوگا، اور اسی فضل کو علماء نے کہا کہ نیکیاں پہنچ رہی ہیں، اسی فضل کو علماء نے کہا کہ نیکیاں پہنچ رہی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کیا شرف اور کیا مقام ہے امام علی مقام کا، اور کیا یزید پلید خبیث کے پاس یہ چیز آئی کہ اس کے لیے یہ باتیں کی جا سکتی ہے، یہ عظمت کے درجات اور یہ فضیلت کے مراتب کا وہ مستحق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے گرامی، اب آئیے تھوڑا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ اللہ کے حوالے سے میں چند باتیں یہاں پر آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے بڑے پسندیدہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع میں جب حضور نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا، فرماتے ہیں میں حضور کی اونٹنی کے ساتھ کھڑا تھا، میں حضور کی اونٹنی کے ساتھ کھڑا تھا اور سرکار کے پورے خطبے کو میں نے سنا دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے وہ ایک انقلاب ہے، کیونکہ بعض علماء کے کہنے پر یہاں پر وہ آیت اتر رہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، محبوب دین کے جتنے اصول ہیں وہ سارے اصول آج اس پر مکمل کر دیں، قانون کی ساری صورت مجھے بتا دی، رہن سہن چال و چلن اور اعتقاد معیشیات سیاسیات جتنے اصول ایک طرز زندگی کے لیے ہوتے ہیں سارے اصول ہم نے بذریعہ قرآن تجھے دے دیے۔ تو حجۃ الوداع کے خطبے کی انفرادیت یہ ہے کہ اس خطبے میں دین کے اصول بیان کیے گئے ہیں، کیا بیان کیے گئے؟ دین کے قوانین بتائے گئے، اصول بتائے گئے، اب اس اصول سے زندگی گزارنی ہے، اب اس اصول سے زندگی گزارنی ہے، تو ان اصولوں کے اندر ایک اصول کیا ہے؟ یہ تو آپ بڑے خوش بخت ہیں کہ خدا نے آپ کو اس کے لیے چن لیا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں حضور کی اونٹنی کے ساتھ کھڑا تھا جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے، فرمایا اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کے اندر یہ جملے ارشاد فرمائے، جامع ترمذی کے اندر المناقب میں یہ روایت، حضرت مولا علی کے مناقب میں اور اس سارے مناقب کے اندر یہ روایتیں ملتی ہیں، مجمع الزوائد کے مناقب اہل بیت کے اندر محققین نے اس کو بڑے وثوق کے ساتھ نقل کیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں حضور کی اونٹنی کے ساتھ کھڑا تھا اور سید عالم اپنے خطبے میں اپنے صحابہ کو اپنے دین کے اصول بتا رہے تھے، فرمایا یا عرفات کا میدان تھا، سبحان اللہ، یا عرفات کا میدان تھا اور اس جبل رحمت کے قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں
اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل آپ کا وجود مسعود دراز نظر آ رہا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے حضور کی زبان سے کلمات سنے یا ایھا الناس, اے میرے صحابہ, اے لوگوں, اے دین کی طرف شغف اور رغبت کرنے والوں سنو, اے خدا کی رحمت کو ڈھونڈنے والے سنو, اے خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا اس لیے کہ خدا تمہیں بخش دے, اس کی امید اور خواہش رکھنے والے لوگوں سنو, جو دائمی جنتوں میں رہنے والا کی خواہش کرتا ہے وہ سنے, جو جہنم کی عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے وہ سنے. انی ترکت فیکم, میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ما ان اخذتم بہ, اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا. فرمایا چند چیزیں ہیں, کتنی پیاری نصیحت ہے. اب کوئی کہے کہ میں تو گناہ کر رہا ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چیز بھی بتا دی, اس کے کرنے کا ڈھنگ بھی بتا دیا, سوال بھی بتایا, جواب بھی بتایا, اجر بھی بتا دیا, پوری زندگی دے دی صالحین کا, علماء کا, وہ ایک ایک طبقہ بھی ڈال دیا اور صالحین کو چھوڑ دیا جن کی صحبت میں بیٹھ کر تم اس محبت کے جام کو پی سکتے ہو. سارے طریقے ہدایت کر دیے گئے. فرمایا کہ میں کچھ چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. میرے بھائیوں, ان نصیحتوں کو سنیں, اپنے ایمان کو بچائیں, اپنے بچوں کے ایمان کو بچائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر اس کو تم نے مضبوطی سے پکڑ کر رکھا اور مضبوطی سے اپنی گرفت میں رکھا, فرمایا لن تضلوا, تو ہر کسی تم گمراہ نہیں ہوں گے. شیطان اپنا سارا زور لگا دے تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. یہ حضور کا دعویٰ ہے, یہ حضور کا دعویٰ ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر دعوے میں سچے ہیں. میرے آقا اپنے ہر دعوے میں سچے ہیں. سید علی فرماتے ہیں عرفات کے میدان میں اس انقلابی خطبے کا ایک حصہ یہ ہے, فرمایا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو, اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا نا اس کو, پھر میدان محشر میں اپنے آپ کو مجھ پر چھوڑ دو, پھر میرے پاس آ جانا. اس دن میدان محشر میں پھر تم میرے پاس آنا, گھبرانا نہیں, صرف ایک بات میری مان لو کہ جو میں بتا رہا ہوں اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا, پھر میدان محشر میں تمہارا رکھوالا میں, تمہیں رب سے بخشوانے والا میں, تمہارے رب کے سامنے گڑگڑانا والا میں. لیکن اصول کو یاد کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں نے تمہیں دین کی بات کر دی ہے اور تم اس کو قبول نہ کرو تو تمہارا حال رب کے سامنے کیا ہوگا. فرمایا اس کو مضبوطی سے پکڑو. صحابہ نے کی حضور کیا, فرمایا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھو, اس کے احکام کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. وعید رکی اہل و بیتی, اور میری اولاد کی محبت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو, میری اولاد کی محبت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. یا عرفات کے اندر خطبہ ہو رہا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم میری اولاد کی محبت اور کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو پھر اپنے آپ کو چھوڑو, اپنی ساری چیزیں مجھ پر ڈالو, میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا. اس کے بعد ایک اور حدیث پاک جامع ترمذی سے پیش کرتا ہوں, اسی اصول پر ذرا غور سے سنیے. حضرت زید بن ارقم اس کے راوی ہیں, یقیناً آپ نے حدیث بار بار سنی ہے. میں ان دو حدیثوں کو پیش کر کے کچھ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس حدیث کو آپ نے سن لیا, حجت الوداع والی حضرت جابر کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو کتاب اللہ کو اور میری اولاد کی محبت کو, میری اولاد کی. اور یہ کوئی محبت نہیں ہوتی ہے کہ کسی یزیدی نے آپ کے کان میں کوئی ڈال دیا آپ اس پر سوچنے لگے. اگر کوئی آپ کے سامنے شیطان کی خوبیاں بیان کرے تو کیا آپ شیطان کے دل دادا ہو جائیں گے؟ تو یزید بھی شیطان ہے, یزید بھی خارجی بھی شیطان ہے, افضل اور اعلی ذات اہل بیت کے پاس ہے. اس کو تو سوچنا ہی نہیں, یہ دل پورا سے پورا حضور کی اولاد کے حوالے کر دو, حضور کے محبین کے حوالے کر دو. فرمایا اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے. اور محبت کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسی کو کہتے ہیں, اور وہ کام میں یہی ہوتا ہے جو فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہے کہ ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اگر کوئی آپ کو نیاز حسین کہنے پر تانا دے تو اس یزیدی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو امام حسین کو دیکھنے کی. کوئی آپ کو شہداء کربلا کا سلام کرتے وقت تنقید کرے تو اس یزیدی اور خارجی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو شہداء کربلا کی قربانیوں کو دیکھنا ہے اور حضور کے جگر کو ٹھنڈک پہنچانی ہے, حضور کے دل کو ٹھنڈک پہنچانی ہے, اور جس نے حضور کے دل کو ٹھنڈا کر دیا تو میرے آقا اپنا بڑا احسان اتارنے والے ہیں اور وہ تمہیں میدان محشر میں تمہیں بسوا کر احسان اتار دیں گے.
اب دیکھیں زید بن ارقم کیا کہتے ہیں, حدیث پاک سنیے. حضور نے فرمایا انی تارک فیکم, میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کچھ چیزیں. فرمایا اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے تو گمراہ نہیں ہو. فرما احدہما اعظم من الاخر, فرما دو چیزیں تو ہیں لیکن پہلی چیز دوسری سے اعلیٰ ہے. ہیں تو دو چیزیں لیکن پہلی چیز جو ہے وہ دوسری سے اعلیٰ ہے. پہلی چیز ہے فرما کتاب اللہ, جس کا مرتبہ میری اولاد سے اعلیٰ ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے.
تو وہ تو اللہ کا کلام ہے. ایک بات میں یہاں عرض کر دوں, علامہ شامی علیہ رحمت سے
فتاوی شامی کے اندر یہ مسئلہ آپ نے ذکر کیا کہ قرآن افضل ہے یا مصطفیٰ افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن افضل ہے یا اللہ کا محبوب افضل ہے؟ تو آپ نے یہ مسئلہ ذکر کرنے کے بعد خود ہی رک گئے اور فرمایا یہ بات بہت مشکل ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, میں اس طرف نہیں جاتا, چھوڑ دیا.
اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس کی شرح جدید الامتار لکھی ہے, اس پر آپ اس بات کو آگے بڑھایا. فرمایا کوئی مشکل نہیں ہے یہ چیز,
لیکن ادب بھی دیکھے کیسا ہے بزرگوں کا. فاضل بریلوی اس کا جواب دے رہے ہیں آپ کے ساتھ اور اتنے سے مسئلے پر سکوت کر کے نکل گیا. تو فرماتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کہا, کیونکہ علامہ شامی کہتے ہیں میرے دل پر یہ ظاہر نہیں ہوا, میں اس کو اسی پر چھوڑ دیتا ہوں.
تو حضرت فاضل بریلوی اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور میرے دل پر ضرور ظاہر ہو گیا بخدمت کلماتکم, آپ کے کلمات کی خدمت کی برکت سے,
آپ کے ان کلمات کی خدمت جو میں کر رہا ہوں اس کی برکت سے. یہ اشراف کا ادب ہے, یہ بزرگوں کا ادب ہے. تو فاضل بریلوی نے لکھا کہ اگر قرآن کو جلد کاغذ شمار کیا جائے تو یقیناً پھر وہ مخلوق ہے اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ حضور کی ذات ہے. لیکن قرآن اصل وہ
جو آواز سے بھی پاک ہے, الفاظ اور معنی کا تو نام ہے لیکن آواز سے پاک ہے, اور اصل وہ قرآن کہ جو بعد میں تعلیم کلموں میں کیا گیا لیکن جو حضور پر وہی نہیں ہے
وہ تو خالص رب کا کلام ہے, وہ تو یقیناً حضور سے افضل ہے. کیونکہ کلام خدا کا ہے تو کلام ذات کی صفت ہے,
کلام ذات کی صفت ہے.
اور جب ذات کی صفت ہے تو جس طرح خدا کی ذات غیر مخلوق اسی طرح اس کی صفات بھی غیر مخلوق. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے جتنا بھی عروج مرتبہ دیا ہے لیکن آپ مخلوق ہیں, یعنی آپ کو پیدا کیا گیا ہے. کچھ وقت ایسا گزرا جس میں آپ نہ تھے, خدا نے آپ کو پیدا کیا پھر آپ وجود میں آئے, لیکن خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا. کچھ طرح خدا کی خود ذات غیر مخلوق ہے, اس طرح خدا کا کلام بھی غیر مخلوق ہے. خدا کا کلام بھی غیر مخلوق ہے. اور یہاں پر شان مصطفیٰ پر ایک جملہ میں کہہ دوں آپ کے سامنے, لوگ کہتے ہیں دوراجی والوں کو کہ آپ کبھی کبھی جوش میں نعت پڑھتے ہیں, عربی جملے میں بھی پڑھ دیتے ہیں, کبھی آپ کی مادری زبان میمنی زبان ہے اس میں بھی کبھی آپ, ہمارے جو بزرگ ہیں لیکن وہ گجراتی زبان کے اندر حضور کی تعریف کر دیتے ہیں. تو کہا حضور تو گجرات کبھی نہیں آئے, حضور ہندوستان تو نہیں آئے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کا گجراتی میں سلام کیسے سنیں گے؟ اتفاق سے وہ بھی گجراتی بولتے تھے. ہم نے کہا جی کل آپ وہ ایک غلط کام کر رہے تھے, تو کہا وہ شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا. تو ہم نے کہا وہ آپ کو عربی میں بہکا رہا تھا, گجراتی میں بہکا رہا تھا؟ تو چپ ہو گئے. تو ہم نے کہا لو جی کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہو, صفات ساری شیطانی کی مانتے ہو,
کہ جناب وہ تمہارے پاس آیا تو عربی زبان میں نہیں بہکا رہا تھا بلکہ مادری زبان میں بہکا رہا تھا.
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور شان اتنی اعلیٰ, دراصل یہ نبوت کے اصول سے بے بہرہ ہے. اس لیے کبھی حضور کے والدین کی استادی کرتے ہیں, کبھی حضور کی ذات کی استادی کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ پہلے تبلیغ کرنے سے پہلے علم حاصل کریں اور منصب نبوت کے شرائط پڑھیں, تاکہ جب شرائط اور قانون کسی فن کے پڑھ لیے جائیں تو ذہن کسی دوسری طرف نہیں جاتا, ذہن دوسری طرف نہیں جاتا. یہ تو عام بات ہے, میرے آقا کے پاس اگر اونٹ بھی آ کر اپنی بولی بولتا ہے تو سرکار اسے جواب دے دیتے ہیں, ہرنی سے بات کرتے ہیں, ہرنی سے بات کرتے ہیں اور ہرنی اپنے بچے کو آپ پر ضمانت رکھ کر جاتی ہے. یہ حدیث غزال کتنی مشہور حدیث ہے اور شہر کے علماء اس کے دعویدار ہیں. تو جو جانوروں کی بولیاں جانتے ہو
تو وہ اپنے محبوں کی بولیاں کیوں نہیں جانتے؟ سرکار سب کی بولیاں جانتے ہیں، محبت ہونی چاہیے.
کیا ہونی چاہیے؟
محبت ہونی چاہیے،
کیونکہ توجہ اسی کی بولی پر کرتے ہیں جو محبت سے بولتا ہے،
توجہ اسی کی طرف کرتے ہیں جو محبت سے بولتا ہے. ارے جناب مجھے یہ بتائیے، ہم ایک دوسرے سے بولتے ہیں، الفاظ نکلتی ہے، آواز ہوتا ہے، میرے آقا کا تو مقام ہونا ہے، میرے آقا کو اس سے ہے جو بولے اور آواز نہ ہو.
واللہ کی ذات، اللہ بولتا ہے آواز نہیں ہوتی، اللہ بولے بلا شوق
وہ آواز نہیں ہوگی. تو اندازہ کیجیے کہ جو اس کی بات سنے جس کی آواز نہیں ہے
تو آواز والوں کی بات کیسے سن سکتا.
یہ مرتبہ مقام ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو خدا کے واسطے ذات رسالت پر قرار کرنے سے پہلے شرائط کو دیکھ لیا جائے، معاملات کو دیکھ لیا جائے. تو سید عالم فرماتے ہیں دو چیز میں چھوڑ کر جاتا ہوں،
ایک دوسرے سے افضل ہے، یعنی پہلی چیز جو ہے وہ دوسری سے افضل ہے. فرما پہلی چیز ہے کتاب اللہ، وہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے.
فرما دوسری چیز کیا ہے؟ فرما کتاب اللہ ہے، حبل ممدود من السماء الى الارض. فرمایا وہ اللہ کی جانب سے ایک مضبوط راستہ ہے
جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو.
فرمایا کہ جناب دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا ذکر کی آل و بیتی، وہ میری اولاد کی محبت ہے،
وہ میری اولاد کی محبت ہے. یہ تو مضمون وہی پچھلی حدیث والا ہو گیا، لیکن اس کے آگے میرے آقا نے میرا پیارا جی نے فرمایا،
فرمایا کہ سنو ولم يتفرقا حتى يرى عليه الحوض.
فرمایا دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میری اولاد اور قرآن جدا ہو جائے. فرمایا ان کی اتنی زبردست جوڑی ہے کہ یہ دنیا میں بھی ساتھ میں رہیں گے، یہاں تک کہ جو ان سے محبت کرے گا یہ اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ دونوں اس کو لے کر حوض تک میرے پاس پہنچ جائیں گے.
فرما میں انتظار کر رہا ہوں حوض پر،
تمہیں آنا ہے حوض تک، چل.
اس مسجد کی فضا سے اٹھ کر اپنے آپ کو میدان محشر میں لے جائیں،
کیونکہ تصور پاکیزہ تصوروں سے دل پاک ہوتا ہے، اور اسی کا نام صوفیت ہے، اسی کا نام طریقت ہے، اسی کا نام روحانیت ہے. کیونکہ اندر کے دشمن کو آپ اپنے تصور کی تلوار سے مار سکتے ہیں، باہر کے دشمن کو تو آپ اسی طریقے سے مار دیں، لیکن اندر کا دشمن بیٹھا ہوا ہے نفس امارہ، اس کو آپ پاکیزہ تصور کی تلوار سے ماریں گے. تو پاکیزہ تصور کی اس وادی میں قدم رکھیے اور آئیے اور دیکھیے کہ میرا آقا فرماتے ہیں میں حوض پر کھڑا ہوں. کہاں پر؟ حوض کوثر پر میں نے جام ہاتھ میں لیا ہوا، اور جس کو میں نے جام پھیلا دیا وہ جام جس نے پیا وہ جنت میں جائے گا، جس نے پی لیا جنت میں جائے گا. فرمایا استقبال کے لیے میں اپنی امت کے لیے جام لیے کھڑا ہوں، اور تم نے حوض تک آنا ہے. یا رسول اللہ حوض تک کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا قرآن اور میری اولاد کی محبت سے جڑ جاؤ،
کیونکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، کبھی ہٹتے نہیں ہیں. یہ حوض تک میرے پاس آئیں گے، یہ حوض تک میرے پاس آئیں گے، اور فرمایا جو ان کی محبت کرے گا اس کو بھی ساتھ میں پکڑ کے لے کر آئیں گے، اس کو بھی ساتھ میں لے کر آئیں گے. اور اس کے بعد فرمایا کئی تخلفونی فی ہما،
چلو اب میں دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو اس بارے میں. فرمایا میں نے اصول بتا دیا ہے تمہیں،
حوض کا پتا بھی بتا دیا میں کہاں کھڑا ہوں، اور کیسے سوچو گے وہ بھی بتا دیا ہے.
فرمایا میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو. تو اے اللہ کے حبیب ہم پر کرم فرمائیے کہ ہمارے ہاتھوں سے قرآن اور ہمارے دل سے کبھی آپ کی اولاد کی محبت نہ جائے،
ہم ہمیشہ اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں. یہاں تک کہ قرآن کے قرآن اہل بیت پہنچا دیں گے حوض تک.
یہاں پر مشکات کے دو شرح بڑی مشہور ہیں، ایک مرقات ہے، ایک علامہ طیبی علیہ رحمت کی بڑی مشہور شرح ہے.
علامہ طیبی علیہ رحمت اس حدیث پاک کے نیچے لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کتاب اللہ کو پکڑو اور میری اولاد کی محبت کو پکڑو، یہ تمہیں لے کر آئے گی. تو فرماتے ہیں کہ جو آدمی امام طیبی لکھتے ہیں اس کے نیچے، اور یہ دو شرح ہے جو مشکات اولین شروحات میں سے اور شروحات کی اصول میں اس کو گنا جاتا ہے. فرمایا حدیث میں میرے آقا یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی ان دونوں سے وابستہ رہا، قرآن سے اور میری اولاد کی محبت سے، فرمایا کہ خبردار یاد رکھنا یہ تمہیں بڑے زبردست انداز میں اپنی گرفت میں لے کر حوض پر تمہیں میرے حوالے کر دیں گے.
اور جب تم میرے حوالے پر ہو گئے اور جب تم میرے پاس آ گئے تو پھر میں تمہیں رب کریم سے بخشواؤں گا،
میں تمہیں رب کریم سے بخشواؤں گا. پتا چلا کہ اہل بیت اس کا ساتھ نہ چھوڑیں گے.
اب ہم اختتام کی طرف آ رہے ہیں.
اہل بیت اس کا ساتھ
مرگے مردود نہ فاتح نہ درود، لیکن حضور فرماتے ہیں میری اولاد کی محبت کو پکڑ کر رکھنا، میری اولاد کی محبت کو، یہ وسیلہ اور یہ پتہ نہیں کہاں کا بیچارے گھوم رہے ہو، کہاں سے کہاں نکل جاتے ہو، ان کو کہا کہ جناب آپ ایسا کریں ٹاور جائیں، تو وہ نکل گئے کسی اور روڈ پر لانڈی کی طرف اور وہاں ڈھونڈ رہے، وہ مینارہ نظر نہیں آ رہا ہے، ہم نے کہا راستہ غلط اختیار نہ کریں، آپ چلے گئے کہاں، کیوں اپنے آپ کو گمراہ کر دیا، یہ وسیلے کی بحث ذات رسالت کے لیے بات کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن اور میرے اہل بیت کی محبت کو پکڑ کے رکھو، یہ اتنا زبردست وسیلہ ہے کہ تمہیں حوض تک میرے پاس پہنچا دے گا، حضور فرماتے ہیں حوض تک میرے پاس پہنچائے گا، اہل بیت میں جدا نہیں کریں گے، تمہیں رسوا نہیں کریں گے اپنی نسبت سے، پہلی بات سنی، میں نے کل بھی عرض کیا کہ حضور سے آپ کی اولاد پکی نسبت ہے، اس لیے شفاعت بھی پہلے آپ اپنی اولاد کی کریں گے، تو اہل بیت اپنی نسبت کے اعتبار سے بخشے جائیں گے، بخشے جانے کے بعد جب اجازت مل گئی، بخشے تو ہیں لیکن خدا کا قانون ہے کہ جہاں میدان محشر میں آ کر ہماری اذن سے ہماری محبوب کو جو شفاعت کی محبت کی ہے اس سے ایک دفعہ اجازت لینا پڑے گا، اس لیے تو حضرت آدم بھی آ رہے ہیں، ورنہ ان کے جنتی ہونے میں کیا شک ہے، سارے نبیوں کے جنتی ہونے میں کیا شک ہے، لیکن ایک نظام ہے خدا کا کہ میدان محشر میں اترنا پڑے گا، وہاں آ کر پھر تجدید کرنی پڑے گی، اور اس کو جب کہے گا رب کہہ دے گا ہاں میں راضی ہوں، تو بس پھر مرحلہ پورا ہو گیا، پھر مرحلہ پورا ہو گیا، اب پھر پوری اب اس کو کوئی حد نہیں ہے، کوئی قیاس نہیں کہ کتنی عمر ہوگی، بلکہ موت تو ہے ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ٹھکانہ بن جائے گا، اور جب اہل بیت اپنے آپ کو حضور سے بخشوائیں گے تو ان کے رینک اور بڑھ جائیں گے، درجے اور بڑھ جائیں گے، کیونکہ فضیلت تو تھی اور آخری مرحلہ جو کامیابی کا ہے وہ پار ہو گیا، یہ سارے مدرسی لکھتے ہیں، فرما جا جب پار ہو گیا تو خدا پھر جنتی کی سفارش طرف کبھی نہیں کرتا، فرمائی دونوں کے ساتھ جڑے رہو، یہ حوض تک تمہیں پہنچا دیں گے، اور جب حضور اپنی اولاد کی شفاعت کر دیں گے تو پھر جنتی جب کسی کی سفارش کرے گا تو خدا اس کو کبھی رد نہیں کرتا، ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں، اس میں ایک حدیث مشکات بتاتا ہوں، ایک جنتی اپنا حساب و کتاب پورا کر کے جنت کی طرف جا رہا ہے، اب وہ جنت کی طرف جا رہا ہے کہ ایک آدمی جلدی سے سب سے نکلا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو حضرت صاحب، تو کہا میں جنت میں جا رہا ہوں، تو کہا مجھے بھی لے کے چلو، کہا حساب کتاب دو، کہا وہ تو بعد میں ہوگی بات، لیکن آپ میرے علاقے میں آئے تھے، آپ کو یاد ہے، آپ مجھے نہیں پہچانے، میں نے آپ کو وضو کرایا تھا، میں نے آپ کو وضو کرایا تھا، اور آپ رب سے کہیں گا کہ میں نے جنتی پر احسان کیا، میں نے جنتی کی خدمت کی ہے، اور آپ جنتی ہیں، خدا کا صرف یہ کہہ دیں کہ اس نے مجھے فلاں وقت وضو کرایا تھا، وہ جنتی خدا کے ہاتھ اٹھا کر کہے گا مولا یہ بندے کو میں جانتا ہوں، میں اس کے علاقے میں گیا تھا اور اس نے مجھے وضو کرایا تھا، رب کہے گا وضو کرایا تھا تو اب رہ کیا گیا کہ جب یہ ہمارے محبوب کا خدمت گزار ہے تو اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا، لے جا جنت میں اس کو اپنے ساتھ، تو آپ اندازہ لگائیے عام مسلمان، ایک عام جنتی کا یہ مقام ہے کہ جو جنتی اس کا جس نے اس کی خدمت کی ہو وہ اس کو بھولے گا نہیں، بھولے گا نہیں، اس تعلق کو جو خدا کے پاس پیش کرے گا تو خدا اس کی برائیوں کو بھی نہیں پوچھے گا، فرمایا یہ جنتی ہے، ایمان شرط ہے یہاں پر، یہ جنتی ہے اور اس نے تیری خدمت کی ہے تو ہمارا ہے مہمان اور محبوب، تو تیرے سے جو جڑے تھے جنہوں نے تیری اچھائی بیان کی تھی وہ سب جنت ہیں، ان احادیث کو پڑھ کر میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کون مسلمان ہوگا کہ جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں ہوگی، تو پھر خدا کی جانب سے عرفان اور غفران کی بارشیں کیسی ہوگی، یہ تو عام جنتی ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا، لیکن جو حضور کے نواسے ہیں ان کو تو سرکار نے نام لے کر فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جو ہے یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو ایک عام شخص کے بارے میں جنتی ہونا یا نہ ہونا یہ تو اپنی بات ہے، حسن اور حسین سے محبت تو ضرور کرنی چاہیے، اس لیے کہ زبان رسالت نے انہیں زندگی میں جنتی قرار دیا، روز قیامت وہی بخشا جائے گا میرے دوستو، روز قیامت اسی کی بخشش ہوگی جس نے اللہ کے حبیب کو محبوب رکھا ہوگا، جس نے اللہ کے رسول کو محبوب رکھا ہوگا اسی کی مغفرت ہوگی، اور اللہ کے محبوب کو محبوب رکھنے کے کچھ طریقے ہیں، اصول ہیں، اور وہ کیا ہے،
اللہ کے رسول کس سے محبت کرتے ہیں؟ جس نے اپنے دل میں اللہ کے رسول کو محبوب اپنے دل میں بنا لیا اور حضور نے اس کو محبوب کر لیا جنت اس کا مقدر ہو گیا. تو حضور فرماتے ہیں الحسن والحسین فقط احبنی، تو پھر میری محبت لے لو، میرے حسن سے محبت کرو، میرے حسین سے محبت کرو. فرمایا میرے حسن سے محبت کرو، میرے حسین سے محبت کرو. فرمایا جنہوں نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. فرمایا ومن ابغض ہوا فقط ابغضنی، قیامت میں جہنم میں وہ جائے گا جو حضور کے دل کو دکھائے گا. حضور نے فرمایا جس نے میرے حسین سے بغض رکھا، جس نے میرے حسن سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا. آپ اندازہ لگائیے یزید کی تائید کرنے والوں کا کیا حال ہوگا، اور خود یزید کا ٹھکانا کیا ہوگا کہ جو شراب کے نشے میں جھوم جھوم کر یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تو بدر کے اندر جو میرے باپ داداؤں کے ساتھ ہوا ہے میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے. اس یزید کو زبردستی ٹانگ سے کھینچ کر جو جنت میں لے جانے کے چکر میں ہے، کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ حسین کو شہید کرتے وقت میرے آقا کتنے روئے ہیں؟ کیا مسلم امام محمد کو صحیح روایت نہیں کہ جس وقت امام حسین کو شہید کیا گیا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے کربلا کی مٹی دی تھی؟ اب دار و مدار کسی امام کے فتوے پر نہیں، حضور کی رضا پر ہے. جو حضور کا پیارا ہے وہ جنت میں جائے گا، جس نے حضور کا دل دکھایا وہ جہنم میں جائے گا. یہ اصول ہے، یہ اصل ہے، ساری بحث کا خلاصہ ہے. حضور نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں کو مٹی دے دی تھی کربلا کی. امام احمد فرماتے ہیں کہ جناب اس کو انہوں نے ایک شیشی نمن کر دیا. فرمایا ام سلمہ جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا ظالموں نے میرے حسین کو شہید کر دیا. مار نہیں دیا، حضور میں حسین کی موت کو شہادت کہا ہے، بغاوت نہیں کہا. اب ایسے مورخ پر خدا کی لعنت ہو جو بغاوت کی بات کرے گا، اس لیے کہ سچی تاریخ حضور کی زبان سے جاری ہوتی ہے. کیونکہ حضور کسی کو جنت کی کہے وہ جنت کی ہو گیا، اگر کسی کو شک ہے تو بحث پھر صحابہ پر بھی آ جائے گی، بحث پھر صحابہ پر بھی آئے گی. اس لیے کہ اشرا مبشرا کو جنتی قرآن نہیں کہتا، حضور کہتے ہیں. حضور نے زبان سے کہا ہے. سیدنا صدیق اکبر وغیرہ کو ہٹا کر اگر جو بات کے خلفائے اربعہ کو ہٹا کر اگر بات کے صحابہ کو دیکھا جائے یا اور صحابہ کو دیکھا جائے، ان کو جنت کی بشارتیں لفظ جنت کے ساتھ مصطفیٰ دے رہے ہیں. تو جو لوگ اپنے آپ کو صحابہ کا شہدائی کہتے ہیں تو صحابہ کا شہدائی ہونا چاہیے، لیکن صحابہ کا سچا عاشق وہ ہے جو حضور کی زبان سے جو کلمہ نکلے اس کو مانے. حضور نے صحابہ کو بھی جنتی کہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین حسن کو اور حسین دونوں کو جنتی کہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام سلمہ میری قوم میری امت یہ ظالم جو لوگ ہوں گے اس میں سے. اور یزید کا تعارف میرے آقا کیسے کراتا ہے؟ ادھر تو فرمایا حسن حسین جو ہے وہ جنتی ہے. فرمایا جنتی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جنتی تو ان کی جوتی سے جڑ کر جائے گا. سبحان اللہ، جنتی تو اس کے قدموں سے جڑ کر جائے گا. وہ جنتی میں جتنے سردار ہیں نوجوان ہیں یہ دونوں اس کے سردار ہوں، یہ ایسے جنتی ہیں. فرمایا ان کا مرتبہ اور مقام اتنا اعلیٰ منظر ہے. اور یزید مجید کو میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ صحیح روایت میں آتا ہے، سکا فرماتے ہیں اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان اوس باش لونڈوں سے جو 7 ہجری کے بعد میری امت کی جڑیں کاٹیں گے، گرائیں گے، فتنہ کریں گے. اور وہ دور کس کا ہے؟ 7 ہجری کے بعد 61 ہجری کو پانے والا سب سے بڑا امت کا بدبخت یزید ہے. تو تم جس کو جنت میں لے جا رہے ہو اس کے لیے تو حضور نے لعنت فرمائی ہے، اور جس کو تم باغی کہنے کے چکر میں ہو معاذ اللہ نعوذ باللہ حضور نے جنت میں اس سے وابستہ کر دیا ہے. اس سے محبت کرو تو جنت مل جائے گی. فرمایا حسن سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو، تمہیں جنت مل جائے گی. تو جو حضور کو خوش کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو حضور کو ناراض کرے گا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. جو حضور سے بغض رکھے گا حضور کے دل کو تکلیف دے گا. اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اس کے رسول کے دل کو اذیت دیتا ہے اور تکلیف دیتا ہے خدا ان پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے اور آخرت میں بھی، آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے. فرمایا ام سلمہ یہ لے لو، یہ شیشی رکھنا، جب یہ خون کی بن جائے تو جان لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا. کیا ہو گیا؟ میری امت اسے شہید کر دے گی. حسین شہید ہو گیا. اور حضرت ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں سو رہی تھی، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے مبارک کے اندر نالین نہیں ہے، سر پر امامہ نہیں ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، زلفوں پر بھی اور داڑھی پر بھی ایک لمبا سفر کرنے کے حوالے سے گویا کہ گرد راہ جو سفر کرنے سے ہوتی ہے اس طرح کی گویا کہ ہیئت بنی ہوئی ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے میدان میں گویا کہ حسین کے خون کے قطرے جمع کر رہے ہیں، فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں دوڑتے ہوئے کمرے میں گئی، میں نے دیکھا کہ وہ مٹی جو تھی وہ خون بن چکی تھی، وہ مٹی جو ہے وہ خون بن چکی تھی، تو اس کا مطلب حضرت امام حسین کی شہادت سے میرے آقا کا قلب حزین ہوا ہے، غمگین ہوا ہے، میرے آقا کو کتنا دکھ ہوا ہے، اور میرے آقا اتنے غمگین ہوئے ہیں کہ جس کا مشاہدہ سیدہ ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب میں کیا، اور خود روایت میں موجود ہے، ایک جانب آپ کے صاحبزاد ابراہیم، ایک جانب میں حسین ہے، اور حضور علیہ السلام رو رہے ہیں اور غمگین ہیں، اور فرمایا گیا حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس حسین کے متعلق ابھی مجھے جبریل کہہ گئے ہیں کہ اسے میری امت شہید کر دے گی، تو حضور کا یہ غم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اوپر یہ ظاہری پریشانی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حزین ہونا، مغموم ہونا، یہ خدا کو راضی کرے گا یا خدا کو یہ جلال کی طرف لائے گا؟ اور خدا کو جلال کی طرف لائے گا تو خدا ان خبیثوں کو بخشے گا یا انہیں جہنم کو مستحق کرے گا؟ بولے تو یزید کے مردود ہونے پر کوئی ایک بات ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب الحسنہ والحسین، جس نے حسین سے محبت کی اور جس نے حسن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور کیا کہتے ہیں یہ یزید نے، ابن زیاد نے، شمر نے، یہ سارے کام جو کیے بغض میں کیے ہیں، اور حضور نے فرمایا جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ایک روایت آ رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن بخشوائے گا کون؟ حضور کون بخشوائے گا؟ یہ خدا کی قدرت کا قانون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مسلم شریف حدیث ہے کہ یوم ایک دن ایسا آئے گا یرغب الی الخلق حتی ابراہیم، کہ ایک دو نہیں خدا کی ساری خلق میرے قدموں پر آئے گی، حتی ابراہیم یا تک ابراہیم بھی میرے پاس آئیں گے، فرما انا سید و بلد آدم یوم القیامت ولا فخر، فرما میں قیامت کے دن ساری آدم کا سردار ہوں، اس بات کا فخر نہیں کرتا، فرمایا میں پہلا سجدہ کروں گا اللہ کے حضور، خدا کا جلال جمال کی طرف آئے گا، وہ خدا جس سے لوگ بات نہیں کر رہے اور ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں اس کے جلال سے لرستا ہوا میں بھی سجدہ کروں گا، اب اللہ رب العزت جلال سے جمال کا اظہار کرے گا، وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، اب کہے گا یا محمد ارفع راسک، اے حبیب سر کو اٹھا لے، اے حبیب سر کو اٹھا لے، کل تسمع، کہے تیری ہر بات سنی جائے، اشفاع تشفع، سفارش کر اس کی کرے گا تو تیری ہر سفارش قبول کی جائے، سن سوال کر رہا ہوں تو ہوتا ہر تجھے سوال پر عطا کر دیا جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے میں فوراً کہوں گا یا اللہ میری امت کو بخش دے، تو قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا تاج اور شفاعت عظمیٰ کا تاج، شافعی یوم نشور اور شفاعت کا دولہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مقدس پر ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کبریٰ کے دولہ ہیں، شفاعت عظمیٰ کے دولہ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جب تک میں سجدہ نہیں کروں گا کوئی پلک جھپک بھی نہیں سکتا اپنی، پلک جھپک بھی نہیں سکتا اپنی، فرما ابراہیم بھی میرے قدموں میں آئیں گے، آدم بھی آئیں گے، سب آئیں گے، کیوں؟ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، اس لیے کہ میں ساری آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا اور میں شفاعت کا دروازہ کھولوں گا، فرما جب میں شفاعت کا دروازہ کھولوں گا تو پھر قاری صاحب کی شفاعت کریں گے، عالم صاحب کی شفاعت کریں گے، صوفی صاحب کی شفاعت کریں گے، ہر نیک وکیل شفاعت کرے گا، ہر نیک آدمی شفاعت کرے گا، لیکن جب جب تک آمینہ کا لال اللہ کی اجازت سے کنجی اٹھا کر شفاعت کبریٰ کا دروازہ نہیں کھولے گا تو یہ منصب کسی اور کو بھی نہیں ملے گا، تو شفاعت کبریٰ کہ جو خود دولہ ہے، حضور خود فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ تو جنت میں جائے گا، فرما میری محبت پتا کیسے چلے گی کہ تم نے مجھ سے محبت کی کہ نہیں، کیا دلیل ہے اس کی؟ فرما وہ احب ہذین، جو ان دونوں سے محبت کرے گا, جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ اباؤہما و امہما, اور جو اس کے باپ علی سے محبت کرے گا اور جو اس کی ماں سیدہ سے محبت کرے گا. فرمایا کان معی فی درجۃ یوم القیامہ, خدا کی قسم اس سے بڑی فضیلت امت کی کوئی نہیں ہو سکتی جو اس حدیث میں بیان کر دی گئی ہے. فرمایا جس نے علی سے محبت کی, جس نے فاطمہ سے محبت کی, جس نے حسن سے محبت کی, حسین سے محبت کی, ابھی تو میں کہہ رہا تھا کہ سادات حضور کے ساتھ ہوں گے. فرمایا کون ہے جو میرے ساتھ جنت میں آنا چاہتا ہے, میری کسی کے ساتھ ساتھ کسی بٹھا کر بیٹھنا چاہتا ہے, محمد رسول اللہ کے ساتھ آنا چاہتا ہے, صبر کا ہم آنا چاہتے ہیں. فرمایا پھر علی سے محبت کرو, فاطمہ سے محبت کرو, حسین سے محبت کرو, جنہوں نے ان سے محبت کی وہ جنت میں میرے مکان میں ہوں گے. میرے دوست اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی. علماء کہتے ہیں یہ وہ بشارت ہے امتی کے لیے جو تمام دنیا و ما فیہا سے اعظم ہے اور افضل ہے. او امتی سوچ, تیرے کو کیا کیا نہیں ملا, لیکن اس سے بڑی بشارت کوئی نہیں ملے گی کہ حضور کے ساتھ جنت میں, حضور کے مکان میں, حضور کے محل کے اندر. ابھی تو میں آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ حضور کی اولاد حضور کے ساتھ, جو قرآن کے ذریعے اس حدیث سے بات میرے آقا نے کسی کو محروم نہیں کیا. فرمایا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, میری اولاد سب کی اولاد اپنے ساتھ تو ہے, لیکن جو میرے ساتھ ہونا چاہتا ہے میں اس کو نسخہ بتا دیتا ہوں, کیونکہ میرے جگر کو جتنا ٹھنڈا کرو گے میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا, اور جس سے میرا دل ٹھنڈا ہوگا خدا اس کو مجھ سے جدا کیسے کرے گا. جب باپ کا دل بیٹے سے جدا گویا کہ ٹھنڈا ہے تو بیٹے کے گناہ معاف کر کے باپ کے ساتھ کر دیا جاتا ہے, تو حضور کا دل جس سے ٹھنڈا ہو, جس سے خوش ہو, وہ حضور سے جدا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا میرے دل کو ٹھنڈا کرو حسین سے محبت سے, کہیں سبحان اللہ, میرے دل کو ٹھنڈا کرو علی کی محبت سے, میرے دل کو ٹھنڈا کرو فاطمہ کی محبت سے, میرے دل کو ٹھنڈا کرو حسن کی محبت سے. فرمایا یہ اشارہ تمہارے لیے دنیا وما فیہا کے ہر شہر سے زیادہ اہم ہے, کاش تم اس بات کو سمجھ سکتے. اب حسین کا ذکر کیسے نہ کریں؟ اب یہ ابن الوقت ملاؤں کی سنیں, یہ جنت میں حضور کے ساتھ اپنا پڑوس بنائیں, یہ ٹی وی پر آنے والے بعض شیطانوں کی باتیں سنیں, یا جناب اس حدیث پاک کو باندھ کر ٹی وی میں بیٹھ کر یزید کے مسئلے کو چھیڑ لیا جاتا ہے اور اس کو جنت میں ثابت کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے. مجھے کسی نے پوری ایک گویا کے ویب سائٹ سے ایک گویا کے پورا پرنٹ نکال کر دیا ہے کہ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ یزید کا سب سے بڑا بیٹا ذاکر نائک وہ چلا تھا جناب یزید کو جنت میں ثابت کرنے کے لیے, یزید کو جو شکل سے خود کافر لگتا ہے, اس لیے کہ جس کی زبان پر یزید کی محبت ہو اور جو حسین کے لیے بغض کے جملے کہے, اس تحریر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حسین باغی ہے معاذ اللہ اور وہ بغاوت کے لیے کہے الحیاء اللہ, جو جنت میں اس سردار کو حضور کا کہے گا حسین حسنین کی محبت سے ٹھنڈا ہوا ہے, جو اس سے بغض رکھے اس سے حضور ناراض ہوتے ہیں. اب آپ حضور سے محبت کرو گے یا ان شیطانوں سے؟ کس سے کریں گے؟ تو بس یہی کافی ہے آپ کے لیے. تو دیکھیں نا دین کے دین کی باتیں بہت سے لوگ کرتے ہیں. میرے آقا آپ پر کروڑوں درود ہو, میرے آقا آپ پر کروڑوں سلام ہو, آپ نے کتنا کرم فرمایا ہم پر کہ آپ نے ایک 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 مقتدا ایک ایک شخص کے بارے میں علامت بتا دی. آپ نے جنت میں راستے پہنچانے کے صرف یہ نہیں کہا کہ نیکی کرو تو جنت میں جاؤ گے, آپ نے اس کے اصول بیان کر دیے کہ جو میرے دل کو ٹھنڈا کر دے گا وہ جنت میں جائے گا, اور وہی نیکی میرے دل کو ٹھنڈا کرے گی کہ جس کے دل میں حسین کی محبت ہو, حسن کی محبت ہو, فاطمہ کی محبت ہو, علی کی محبت ہو, رضی اللہ تعالی عنہ, اب وہ نمازیں پڑھے, اب وہ روزے رکھے, تو اس نے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا ہے. تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم شیطان کی باتیں سن کر جس طرح شیطان کی شیطانی نہیں ہونا ہے, تو یہ بات انتہا اور تواتر سے کہہ چکی ہے کہ حسین حق پر ہے, یزید شیطان ہے, یزید شیطان ہے. حضرت گرامی اب دیکھیں حضور نے کیا فرمایا. اب میں یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اب یزیدیوں سے سوال کرتا ہوں, یہ ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں خارجیوں سے سوال کرتا ہوں اور ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ کہ جن کا نام لے کر حضور ان کو جنت میں کہیں, جن کا نام لے کر حضور جنت میں کہیں, کہ حسن جنتی حسین جنتی جن کے لیے حضور یہ فرمائے اور جن کے لیے حضور رو رو کر یہ کہیں کہ میری امت اسے شہید کر دے گی، جس کے لیے حضور یہ کہیں کہ میرا حسین میرے دین کے لیے بڑا ستایا جائے گا، جن کے لیے حضور کربلا کے مٹی لا کر سیدہ ام سلمہ کو دے اور ام سلمہ حضور کو بےتاب اور حسین دے کے، میں پوچھنا چاہتا ہوں یزیدیوں سے خارجیوں سے کہ جس کی صفات جنتی ہونا ہے، جن کو نام لے کے جنتی کہا گیا، جنتی ہی نہیں بلکہ پوری جنت کے جوانوں کا سردار کہا گیا، کیا وہ باغی ہو سکتا ہے؟ اگر یہ علامت باغی کی ہے تو مجھے بتاؤ کہ کون جنتی بچے گا، مجھے یہ بتاؤ کہ پھر کون جنت میں بچے گا اور کون جنت میں جائے گا؟ پھر تو نہ کوئی صحابی بچے گا اور نہ کوئی شخص بچے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ تو جہاں اسلام کی کتاب اللہ اور عطر کی دیکھیں دونوں کا تعلق ہے، اب کتاب اللہ اور حضور کی محبت، اب اس خیال کے بعد یہ ہاتھ ہماری گرفت ہو جائے ڈھیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس بات کو سننے کے بعد تو حضور نے فرمایا کان نہ دھرنا، مضبوطی سے میری محبت کو اور میری اولاد کی محبت کو پکڑ کر رکھنا، اس لیے کہ یہ سارے شکر سبحان تمہارے ہاتھ کی گرفت کو ختم کر دیں گے، کمزور کر دیں گے، اور جہاں میری اولاد کی محبت عقیدت احترام ان کی تازہ تقاضا نکل گیا تو پھر صرف داڑھی رہ جائے گی، دل سے تم پورے قابل ہو جائے گا۔ یہی اس بات کا تقاضا ہے جو ذکر کیا گیا ہے۔ میں یزیدیوں خارجیوں سے پوچھتا ہوں کہ یزید کو کہاں حضور نے جنتی کہا ہے؟ نام لیا حضور نے یزید کا، بلکہ فرمایا وہ 60 ڈگری کے بعد وہ لونڈے آئیں گے، وہ میری حکومت کا جو ہے وہ ستیاناش کر دیں گے، میری امت کو توڑیں گے، میری امت میں اگر فتنے ڈالیں گے۔ یہ تاریخ اس کے بارے میں تاریخ دی، اور ابھی میں ذکر کرتا ہوں مختصراً آگے، بلکہ حضور تو اپنے حسنین کے بارے میں فرماتے ہیں ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو، نماز پڑھ کے تم جنت میں جاؤ گے لیکن بہت نیچے رہو گے، روزہ رکھ کے جنت میں جاؤ گے بہت نیچے رہو گے، نیکیاں کر کے جنت میں ضرور جاؤ گے لیکن نیچے رہو گے۔ میرے مکان میں آنا ہے، جہاں تم جب چاہو خدا کو دے، وہاں پر کوئی انقطاع نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت خدا کا دیدار ہے۔ ساری جنتوں کو ایک دفعہ ہوگا لیکن جو حضور کے ساتھ ہوں گے وہ بار بار دیکھیں گے۔ خدا پیار سے محبوب کو دیکھ رہا ہے اور محبوب اپنی پوری جماعت کے ساتھ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ آؤ میرے مکان میں بیٹھنا چاہتے ہو، میرے قرب کو پانا چاہتے ہو، تو فرمایا آ جاؤ، حسین سے محبت کرو، حسنین سے محبت کرو، فاطمہ علی سے محبت کرو، اب نمازیں پڑھو، اب روزہ رکھو، اب شریعت کی پابندی کرو، اس طریقے سے آگے پابندی کرو گے، تو فرمایا کہ تمہارے لیے اب میں وہ بشارت دیتا ہوں کہ اتنی بڑی بشارت امت کی کوئی نہیں ہے، فرمایا بشارت یہ کہ میں تمہیں اپنے مکان میں رکھوں گا، تم میرے درجے پر آ جاؤ گے، میرے مکان کی طرف آ جاؤ گے۔ تو یہ طریقہ، یہ اسلوب اہل بیت کی محبت سے حاصل ہوگا۔ چلتے چلتے آخری بات عرض کر دوں کہ ظالم جابر اور فاسق فاجر کی امامت اور خلافت کا یہ کبھی یہ شخص اہل ہو ہی نہیں سکتا۔ خلافت اور امامت فاجر کو نہیں دیے جائیں گے، جو شراب کے جام چلا رہا ہو، جو رقص دیکھ رہا ہو، اذان ہو رہی ہے یہ ڈانس دیکھ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے شراب پی رہا ہے، ذاکر نائک کہتا ہے یہ ہمارے باپ دوسرے جنت میں جائیں گے۔ ابے میں نے کہا تمہارا مقتدا اتنا بڑا شراب خور ہے تو تم بھی تو اسکرین پر آ کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو، شاید تم بھی یزید کے طریقے پر تو کبھی تو عمل کرتے ہو، کیونکہ جس طریقے کا وہ جنت نہیں ہے تو وہ طریقہ تم بھی تو اپناؤ گے۔ جو ساری تاریخ ایک نہیں متضاد تاریخیں ہیں، یزید پر میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بہت محترم دوست یہاں پر بیٹھے ہیں جن کی بڑی گہری نظر ہے تاریخ کے اوپر، میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی عالم 100 صفحے بھی یزید پر لکھے نا تو 99 صفحے اس کی صرف خباثتوں کو لکھتا رہے، خبیث تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، زانی تھا، ماں سے نکاح کو جائز کہتا، بھتیجے سے نکاح کو جائز کہتا، بھانجیوں سے نکاح کو جائز کہتا، مرنات سے نکاح کو جائز کہتا، قرآن کی اوراق کو زندگی میں پھینکتا، یہ ساری، اور آخری میں آ کر ایک صفحے کے اندر وہ کچھ حالات اور لکھے تو لکھے، لیکن جس طرح امام حسین کی کتاب منقبت علی سے لے کر یہاں تک بشارتوں سے بھری ہوئی ہے، اس کا عشر شیر قدر کنار قطرہ بھی یزید کو نہیں ملا ہے، جو حضرت امام علی مقام کا مقام ہے۔ فرمایا ظالم جابر فاسق امامت اور خلافت کا اہل نہیں ہو سکتا۔ حسین کیوں اٹھے؟ سوال ہے، حسین کیوں اٹھے، کیوں گئے یزید کے مقابلے کے لیے، کیوں گئے اور کیا وجہ تھی امام علی مقام کو آگے جانے کی، تو حسین کیوں نہ جاتے، حسین کیسے نہ جاتے؟ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین نہ جاتے تو حسین منی نہ ہوتے، فلیس منی ہو جاتے۔ اگر حسین ظالم اور فاجر کے سامنے آواز نہ اٹھاتے تو حضور حسین سے کبھی محبت کرتا، بلکہ یہ تو کہہ دیتے کہ حسین مجھ سے نہیں ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے۔
اور حدیث پاک سنیے ذرا، طبرانی موجب القدیر کی، حضور فرماتے ہیں سنیے ذرا، حسین کیوں گئے کربلا؟
فرما حسن کے لیے میری ہیبت اور سرداری ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ حسن کے لیے میری
ہیبت اور سرداری ہے،
اور حسین کے لیے میری جرت اور سخاوت ہے۔ جو محمد رسول اللہ کی جرت کو لے کر آیا ہو وہ ظالم کے سامنے سر جھکائے گا؟ وہ فاجر کے سامنے کبھی جھکے گا؟ کوئی دین کے خلاف بات کرے تو وہ سر نہیں جھکائے گا، اس کو گردن سے پکڑے گا۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا نبوت کی جرت جو ہے، نبوت کی جرت جو ہے وہ خدا نے میری جرت جو ہے میرے حسین کو دی۔ فرمایا اس لیے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کردار اور تشخص کے اندر ایسا ہے کہ وہ نبی تو نہیں لیکن چلتی پھرتی صورت مصطفیٰ ہے۔ اس کے ایک ایک عمل سے تمہیں نظر آئے گا کہ اگر تمہاری آنکھ تھوڑی دیر بند ہو تو تم سمجھو گے کہ محمد رسول اللہ سے باتیں کر رہے ہو، تم سمجھو گے کہ تم محمد رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہو۔ فرمایا یہ ہے کہ حسین منی وانا من حسین، اس قدر ہے عطا فرمایا۔ فرمایا حسین کبھی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، فاسق اور جابر کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حسن کو میں نے اپنے حسن کو اپنی ہیبت دی ہے کہ اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، جو آتا پانی ہو جاتا۔ اپنی ہیبت اور روب میں نے حسن کو دیا ہے اور سرداری بھی اس کو دی ہے۔ جب پیدا ہوئے تو فرمایا، اور یہ پیدا بھی کیسے ہے سبحان اللہ، جب ولادت ہوئی مورخین لکھتے ہیں کہ ایسے پیدا ہوئے جیسے مصطفیٰ تھے، جسم پر کوئی خون کا قطرہ نہیں، زلفیں دھلی ہوئی ہیں، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے،
اور ایسا ہے کہ جناب اس طرح کے بڑے مشک اور عنبر کے ساتھ اسے تیار کیا گیا ہے، یہ امام حسن کی ولادت ہے۔
اور یہ بالکل بھی ایسی ہے کہ تاریخ پڑا جائے جس طرح سید آمینہ کے گھر میرے آقا تشریف لائے ہیں، تو یہ وہ شخصیت ہے۔ اور میرے آقا سبحان اللہ خود فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ
عورتوں کو اس بیماری سے پاک ہے جو ان کو ہوا کرتی ہے،
تو میرے امام تو حق فرمائے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نہیں ہوتا۔ حسین آئے جیسے، حسن آئے جیسے، فرمایا سیدہ اس سے پاک ہے، اور فرمایا حضور نے میری بیٹی حور ہے، جس طرح حور حور عین کے اندر یہ نجاست اور غلاظت نہیں ہوتی ہے، خدا نے میری فاطمہ کو یہ سے پاک بنایا،
اور ایسی پاک پاک، اور جس کی فاطمہ کی تقدیر ایسی ہے، جو کمال عروج ایسی ہے، سید مثال عالمین سید فاطمہ الزہرا،
ان کے گھر جب حسنین آئے تو وہ کیسے پاک گیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ شعر امام حسن پر ہی صادق آتا ہے، یہ شعر امام حسین ہی پر صادق آتا ہے کہ اگر اس کو پاکی آپ مانے لیے جائے اس پاکی کے اعتبار سے بھی آپ نور ہی نور ہے۔ حضرت امام حسن کے بارے میں نے فرمایا اور امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ میری جرت، سارا مکہ ایک طرف تھا، میں نے پھر بھی کہا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ بت کچھ نہیں دے سکتے، وہ سارے ہزار آ گئے، میں 313 لے کر نکلا، یہ ابھی غزوہ ہنین نہیں دیکھا آپ نے، وہ سب بھگدڑ مچ گئی، فرمایا میری جرت تھی کون مجھے پیچھے کرتا۔ اور حضرت عبداللہ نے باس کہتے بال برابر بھی حضور کے چہرے پر خوف نہیں تھا، یہ جرت تھی، فرمایا یہی تو حسین کو دے دی،
فرمایا یہی جرت دے دی، فرمایا حسین کو جرت دی ہے، حسن کو سرداری دی ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں
حسن کو اپنا حل دیا ہے، بردباری دی ہے۔ وہ حضرت امیر معاوی کے سامنے ختم کر کہا کہ نہیں چاہیے، لے جا نہیں چاہیے، ختم کرو مسئلے کو، لڑائی جھگڑا سب ختم۔ تو یہ حلم اور بردباری جو ہے یہ حضور کی وراثت ہے، اور نبوت کا سب سے بڑا وصف حلم ہوتا ہے۔ نبی کو ہزار لوگ گالیاں دے وہ آگے سے گالیاں نہیں دیتے، ہزار لوگ چھیڑے وہ کچھ بھی کہتا، اتنا قوت برداشت،
اتنا زور پہاڑ پر لگائے تو پہاڑ پھٹ جائے، لیکن سینہ مصطفیٰ پر اتنے ظلم ڈھائے گئے آپ مسکراتے تھے۔
تو یہ نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی جیسا حلیم،
نبی جیسا بردبار کوئی نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا وہی چیز تو اپنے حسن کو دے دی کہ سب کچھ پی گیا بتایا نہیں, پی گیا بتایا نہیں, کس نے دیا, چھوڑو کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں بتایا, کچھ نہیں. فرمایا یہی بردباری, یہی حلم میں نے حسن کو دے دیا. فرما حسین کو کیا ملا؟ فرما حسین کو اپنی شجاعت دی ہے اور اپنا کرم دیا. حسین کو اپنی شجاعت دی ہے, حسین کو اپنا کرم دیا ہے. تو جسے حضور کی جرات ملی ہو, حضور کی شجاعت ملی ہو, اللہ اکبر, وہ کربلا میں جا کر ان دشمنوں کو دبوچے نہیں. اب تک تو نظام خلافت درست چل رہا تھا, امت کا پہلا فاسق پہلا فاجر یزید تھا, اور پوری امت میں امام حسین جیسا فضیلت والا کوئی نہیں تھا. یزید جیسا پوری امت میں شیطان کوئی نہیں تھا. اس دور میں یزید جیسا کوئی شیطان نہیں تھا اور امام حسین جیسا کوئی پارسا نہیں تھا. اب یوں ہی سمجھو کہ ابراہیم نمرود کے سامنے ہیں, اب یوں ہی سمجھو کہ ابراہیم نمرود کے سامنے ہیں. اسی تاریخ کو لاؤ, یوں سمجھو کہ موسیٰ فرعون کے سامنے ہیں, کہ پوری روئی زمین پر موسیٰ کے سوا کسی کو ضرورت نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے ان جیسا کوئی نہیں ہے. اسی طرح پوری خلق کے اندر فرعون جیسا شیطان کوئی نہیں ہے. اسی تاریخ کو کائنات نے پھر دہرایا ہے کہ سارا جو بکھرا ہوا تھا لا کر حسین میں جمع کر دیا ہے, کہ اب حق حسین کسی بندے کا نام نہ رہا, حسین حق کا نام ہو گیا, حسین جرت کا نام ہو گیا, حسین نبوت کی صحیح نیابت کا نام ہو گیا. اور شیطان سے فرعون سے موسیٰ نے جرت کی ہے اور ٹکراؤ کیا ہے, نمرود سے ابراہیم نے ٹکراؤ کیا ہے. تنہا آئے ہیں, نمرود کوئی نہیں ہے, ابراہیم ہزاروں ہیں, کروڑوں ہیں, لاکھوں ہیں, موسیٰ آئے ہیں, فرعون کو پیوندے خاص کر دیا, فرعون کوئی نہیں رہا, فرعون یہ زمین میں گر گئی. کربلا میں پھر خدا نے حق کو بلند کرنے کے لیے نواز رسول کو تنہا نہ بھیجا, کم آدمی تنہا نہ بھیجے, نبوت کیسے دے, نبوت ختم ہو گئی ہے. فرمایا ضرورت والی صفت دے تاکہ پہنچے تو ایسا کٹے جیسا صدر میں ٹوٹ گیا, ایسا کٹے. اور وہاں پر امام علی مقام نے ڈٹ کر, بچے زبا ہو رہے ہیں, ہمارے بچے کی انگلی کٹ جائے ہم بھاگ جائیں علاقہ چھوڑ کر, سلے پر آ جائیں, معاملہ پر آ جائیں. آج کل علاقوں میں بم دھماکہ ہو رہا, تو میں نے بولا جی ابھی مسجد خالی ہو گئی, تو میں نے چیخنا شروع کیا کہ خدا کے واسطے رستے ختم نہ کرو. اور ماشاءاللہ اس مجمع کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو رہا ہے, اللہ آپ کو دائمی خوشی عطا فرمائے. حسینیت کے لیے نکلنا پڑتا ہے, حسینیت کے لیے نکلنا پڑتا ہے. ان محفلوں کو تنہا کر دینا اور ان دنوں کو تشنا چھوڑ دینا, ان دنوں کو ویران کر دینا, مصطفیٰ کے دل پر تکلیف ہے. ان دنوں کو اس جوش کے ساتھ اور حسین کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ, یہ تو حسین پیدا ہوئے جب صحیح مصطفیٰ نے شروع کر دیا تھا, جب صحیح مصطفیٰ نے شروع کر دیا تھا. اور جو مصطفیٰ ہے جو حسینی ہے, اس شمع کو کبھی بھیگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اللہ کے گھروں کو آباد رکھے, آپ کے جان و مال کی حفاظت فرمائے. حضرات گرامی, ہر خطابت کے جوش سے ہٹ کر میں بڑے وسوخ سے بات کر رہا ہوں اور بڑے امید سے اللہ کی جانب سے کہ آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر امام حسین کے لیے آئے ہیں, اللہ آپ کی دونوں جہانوں کی زندگیاں پرسکون کر دے. اس طرح نکلا کریں اور بتائیں اور اس کو ثابت کریں عمل سے کہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید میں, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اگر کربلا کو بھول گئے تو ضرورت کہاں رہے گی, کربلا کو بھول گئے تو شیطان سے مقابلہ کیسا ہوگا, کربلا کو بھول گئے تو یزید سے مقابلہ کیسا ہوگا. یزید صرف بنو امیہ کا ایک حدیث شخص نہیں ہے, یزید قیامت تک پیدا ہو رہے ہیں. اور حسینیت کے پرچم والے حسین کی خراج تحسین پیش کر کے حسین کی طرح ضرورت دکھا کر خود بھی ایمان بچائیں گے اوروں کا بھی ایمان بچائیں گے. اس رسم کو ختم ہونے نہ دے. حضور نے فرمایا میں نے حسین میں اپنی جرت رکھی ہے, اپنی شجاعت رکھی ہے. میں پوچھتا ہوں قاریوں, تم کیا سمجھے کہ تمہارے دل پر شیطان خبیث یزید اتنے پردے آ گئے ہیں کہ تمہیں اتنی بشارت نظر نہیں آئی, پھر تم ایک قسطنطنیہ کو لا کر یزید کو زبردستی داخل کرنے کی کوشش کرتے ہو. حالانکہ اتنا بھونڈا استدلال ہے جس کو میں بولنا بھی نہیں تو ہی سمجھتا ہوں, اس پر اتنا بھونڈی بات ہے جہاں یہ صراحت کے ساتھ یہ ساری چیزیں موجود ہیں وہ جب بولوں گا تو یزیدی آئے گا جو ہم نے کل بات کی تھی, جو ہم نے کل بات کی تھی نا مباحثے کی, اس حدیث کا جواب یزیدی مجھ سے مانگے اور جواب دے کے پھر ہاتھ ملائیں گے مباحثے کے لیے. میں ثابت کروں گا کہ پشتون دنیا سے یزید کا کوئی تعلق نہیں ہو, جنتی نہیں تھا. وہ ثابت کرے کہ جنتی تھا, یہ جذبات نہیں ہے, ایمان ہے.
کیونکہ مجھے حضور کے ساتھ رہنا ہے, مجھے حضور کے دل کو ٹھنڈا کرنا ہے, مجھے عوام کو تھوڑی دیکھنا ہے, مجھے تو حضور کے دل کو, بلکہ یہ ہر مسلمان کی امید ہے کہ ہمیں حضور کے دل کو خوش کرنا ہے. تو حدیث قطب دنیا کا جواب یزید کو دیں گے, یزیدی کو دیں گے, اور اس کے بعد کہیں گے کل عاشورے کا دن یزید کا ہے. حسین نے بھی اس دن قربانی دی ہے, اس دن اگر ہم بھی حسین کا نام بلند کرنے کے لیے آ جائیں اور ہم جیسے ہزار قربان ہو جائیں تو یہ دین کی تقویت میں گویا کہ کوئی اضافہ نہ ہوگا, بلکہ تقویت تو حسین دے چکے ہیں. تو مباہلے کی صورت ہوگی, اس لیے کہ اس حدیث سے یزید کا جنتی ہونا دور دور تک ثابت نہیں ہوتا. یزید شیطان ہے, یزید خبیث ہے, یزید پلیت ہے, یزید کا جنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یزیدیوں کا بھی جنت سے کوئی تعلق, اور حسین تو جنت کے سردار ہیں, اور جو حسین سے محبت کرے, حضور نے فرمایا جنت, فرمایا جنت نہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اوپر تک, اپنے ساتھ لے جاؤں گا علیین کے اندر. یہ تقریری جوش نہیں ہے, یہ عقیدہ اسلامی ہے. حضرت گرامی حضور فرماتے ہیں حسین کو میں نے اپنی کیا دی, جرات دی, اور حضور نے جرات دی اور پھر فرمایا لا طاعت لمن عصى اللہ, جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کی اطاعت نہیں ہوگی, جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کی اطاعت نہیں ہوگی. فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق, خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں. یزید شراب پی رہا ہو اور ہم جنت میں بنائے اس کو, یہ خالق کی نافرمانی کر رہا ہے اور ہم اس کو صحیح ثابت کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا لا طاعت لمخلوق, کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی, فی معصیۃ الخالق, کہ جب وہ خالق کی نافرمانی کر رہا ہو, اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو. اور قرآن مجید کی قرآن حمید کہتا ہے ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون, اور نہ حکم مانو محبوب ان حد سے گزر جانے والوں کا کہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں, اصلاح کی بات نہیں کرتے. تو جہاں قرآن نے اصول دیا ہے کہ اس کا حکم نہیں ماننا ہے, حضور نے حدیث بیان کی ہے, تو میں چاہوں گا کہ جو ظالم ہے, جو خدا کے حکم سے عبور کرے گا, اس کی اطاعت نہیں ہوگی. اور دوسری جگہ کہہ رہے ہیں حسین تو میری ضرورت ہے, میری ضرورت ہے حسین, حسین میری ضرورت اور بہادری رکھی گئی ہے, تو حسین کہاں پر زیادہ اس کے سامنے جھکے گا کہ حسین تو مصطفیٰ کی ضرورت اور گویا کے مقام ہے, اور مصطفیٰ خود کہتے ہیں جو خدا کی نافرمانی کرے وہ امام نہیں ہو سکتا, وہ اتباع کرنے والا نہیں ہو سکتا. اور اس پر علماء نے اجماع کیا ہے. امام ابوبکر جساس علیہ رحمت نے جو حنفی ہے, امام رازی نے اس پر کلام کیا ہے, فرمایا بطلان امامت الفاسق, فاسق کی امامت بالاتفاق باطل ہے. فاسق شخص کی امامت جو ہے بالاتفاق باطل ہے. وَإِنَّهُ لَا يَكُونَ خَلِيفَةً, وہ خلیفہ بننے کا اہل ہی نہیں ہے. وَأَنَّ مَنْ نَصَبَهُ الْفَاسِقُ, اگر کوئی منصب پر چڑھ جائے اور وہ فاسق ہو, فرمایا لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته, کسی بھی صورت میں مسلمانوں کی اس کی اتباع لازم نہیں ہے, اتباع لازم نہیں ہے. اور یزید تھا کیسے تو صحابہ کی اولاد سے پوچھ لیجئے. غسیل الملائکہ حضرت حنزلہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے یزید کو دیکھا, کہ یزید کو ہم نے دیکھا کہ اس وقت ہم یزید کے خلاف خود کھڑے ہوئے جب انہوں نے حسین کو شہید کیا اور اس کے معاملات مزید سامنے آئے, تو فرمایا پھر ہم سے رہا نہ گیا, ہم یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے. پوچھا گیا کیوں کھڑے ہو گئے, ذرا غور سنیے, جس کے دل میں جو حضور کی جرات بنا ہو وہ اس بات کو کیسے دیکھے گا کہ جب عام لوگ اس بات کو برداشت نہ کر سکے. فرمایا ہم نے دیکھا, ہمیں پہلے تو کچھ خوف ظاہر تھا, لیکن جب اس کی بدکاریاں اتنی بڑھ گئی تو ہم نے کہا اس کے خوف کو نہیں دیکھو, کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. یہ تو بہت بڑا بدکار ہے. کہ اس کی بدکاریاں کیا ہے, تاریخ کی مستند کتاب قاضی نصار کے اندر موجود ہے. کہ اس کی بدکاریاں یہ ہے کہ ہم اس کی بدکاریوں کو دیکھ کر ڈر گئے, اور ہم میں سے ہر شخص نماز پڑھنے کے بعد توبہ کرتا تھا اور کہتا تھا یا اللہ میں تو علی الایان اس کی مخالفت کروں گا, اور اس کو اس کی بیعت کو اپنے سے ایسے جدا کروں گا جیسے میں پاؤں سے جوتی اتارتا ہوں.
اب لوگ جمع ہو گئے مدینے میں، وہ 500 جوتی اتار کے پھینک رہے ہیں، جوتیوں کا انبار بن گیا، کہا کہ ہم اپنی جان فوراً چھڑائیں گے یزید کی بیعت سے جس کو جنتی بنا رہے ہیں۔ اہل مدینہ کہنے لگے یہ اس کی بیعت سے اپنی جان چھڑاؤ، کوئی امام اٹھا کر پھینک رہے تھے، اس پھینکنے کو جدا کرنے سے تعبیر کیا، کوئی چپل نکال کر پھینکنا تھا اس کو جدا کرنے سے تعبیر کیا گیا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا یہ تو اتنا بدکار ہے کہ آسمان سے پتھر برسنا شروع نہ ہو جائے۔ کہا یہ شخص کیا کرتا ہے؟ ماں سے شادی کی اجازت دیتا ہے۔ کیا خیال ہے ذاکر نائک صاحب اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق؟ یہ یزید کے کارنامے، یزید کے کارنامے، ماں سے شادی کا حکم دیتا تھا، جس کو برا لگے برا لگے۔ ہم تو حسین کو خوش کر رہے ہیں، ہم تو حضور کے دل کو خوش کر رہے ہیں، لیکن برا لگے تو تنہا نہ جانا، پوچھ کے جانا، ایسا کیوں کہا تھا؟ تو پھر تاکہ بات اس کی مزاق ہو جائے، یہ بات جوش خطاب تو علم ٹھوسنے کے لیے نہیں، آپ بھی حسین کی شہدائی ہیں، میں بھی حسین کا عاشق ہوں، ہم ذکر کرنے آئے ہیں، بس مجھے کتابیں دی گئی ہیں، پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہوں، مرتبہ آپ کا میرا ایک ہی ہے، ہم دونوں مل کے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ قطن آپ کو شیطان دل میں نالے آئے کہ جناب ہم کوئی علم ٹھونس رہے ہیں آپ پر، نہیں، یہ تو جگہ جگہ سے جگہ کر کے لا رہے ہیں، اسی حسین کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ جن کی آپ سے آپ کا دل دھڑک رہا ہے۔ کہا کہ وہ ماں سے نکاح کو جائز کہتا تھا، ان رجلن ينكح الامهات والبنات والاخوات، وہ بہنوں سے نکاح کو جائز کہتا تھا، وہ یشرب الخمر، وہ علالان شراب کی بوتل منہ پر لگا کر معاذ اللہ شراب پیتا تھا، وہ یقوم الصلاه، نماز کا وقت ہو جائے تو کہتا تھا تیرے کو تنخواہ ملی تو جا کے نماز پڑھ، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ یزیدیوں کا جتنے ہیں ان کا امام ہے یہ یزید، اس کے کام یہ تھے۔ تو صحابہ نے کہا اپنی جوتیاں نکال نکال کر پھینکی، اپنے امامے چھوڑے، اس امامے کو خلافت توڑنے کی بات تعبیر کیا، جوتے امبار جمع ہو گیا۔ یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ حضور کے صحابی حضرت حنزلہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کہہ رہے ہیں، اور آگے کیا کہتے ہیں علامہ قرطبی علیہ رحمۃ اللہ تمام نے کہا کہ واقعہ کربلا کے بعد، غور سنیں، واقعہ کربلا کے بعد امام قرطبی لکھتے ہیں، علامہ جوزی نے الوفا میں اس بات کو لکھا ہے، وفا الوفا کے اندر، جو تاریخ مدینہ کی سب سے مستند کتاب ہے، امام جوزی کی وفا وفا مستند کتاب ہے، فرمایا کہ جب یزید واقعہ کربلا ہو گیا، یزید نے مدینے کے اندر اپنے چچا کے بھائی، اپنے چچزاد بھائی، اپنے چچزاد بھائی عثمان کو مدینے کا گورنر بنایا۔ اب حسین تو شہید ہو گئے ہیں، اب عثمان کو کہا کہ تم جاؤ، عثمان بن محمد بن ابی سفیان سے کہا کہ تم جاؤ اور مدینے کی گورنری سنبھالو۔ وہ آئے اور کہا وہاں لوگوں کو میری فضیلت بتاؤ، میرا مقام بتاؤ، اور جو کہنا یزید کو دیکھ کر بیعت کریں گے اس کو پہلے خوب اس کا جیب بھرو، اس کا خوب ریالوں سے جیب بھرو، اور پھر اس کو کہو کہ اب جاؤ اور یزید سے دمشق میں ملاقات کرو، اب جاؤ اور یزید سے اب دمشق کے اندر گویا کہ ملاقات کرو۔ تو عثمان بن محمد آیا اور اس نے مدینے کے لوگوں کے سامنے بڑا دھواں دار تقریر کی کہ یزید ایسا ایسا ایسا، لوگوں کے ذہنوں سے امام حسین کو بھلانے کی کوشش کی، لیکن امام حسین کو آج لوگ نہ بھول سکے تو مدینے والے کیسے سمجھتے؟ یزید ہی سمجھے کہ جناب پیسہ دکھا کر یا مار کر لوگ حسین کو بھول جائیں گے، حسین کو تو لوگ قیامت تک نہیں بھولیں گے، کیونکہ جن کی روحیں پاک باز ہیں، پاکیزہ روحیں ہیں، تو پاکیزہ روحوں کی بلندی ہی تو حسین ہے۔ پاکیزہ روحیں حسین سے کبھی اپنے آپ کو معطل نہیں کر سکتی، جس طرح جسم روح کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح حق حسین کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جو حق ہے وہ ہمیشہ حسین کی عقیدت اپنے دلوں کے اندر رکھے گا۔ کہتے ہیں کہ جناب وہ اس یزیدی نے ان کو تیار کیا، بڑا مال دولت دیا اور ان کو روانہ کر دیا شام کے لیے۔ جب وہ شام کی طرف روانہ ہوئے، وہ وفد لوٹ کر آیا تو کان پکڑ رہا تھا، وہ لوٹ کر آیا تو کان پکڑ رہا تھا، وہ کہنے لگا جی کیا دیکھا آپ نے؟ کہا کیا دیکھا؟ وہ اتنا بڑا بدکار ہے، کہ ہم ایسے شخص کے پاس گئے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ اہل مدینہ کا تبصرہ ہے، کس کے؟ اہل مدینہ کا تبصرہ ہے۔ یہ بالکل مختصر امام حسین کی شہادت کے فوراً بعد، یزید تو کچھ ہی دنوں کچھ ہی مہینوں میں پھر مارا گیا، مر گیا، مردار ہو گیا ہے واقعہ ہو رہا کے ساتھ۔ تو اس چھوٹے سے ایام کے اندر کی تازہ گفتگو ہے، یعنی ایسا نہیں کہ بدبخت نے حسین کو قتل کرنے کے بعد شراب چھوڑ دی ہو، نہیں نہیں، وہ کہا کہ ہم ایسے بدکار کو دیکھ کر آئے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ ہم نے دیکھا وہ شراب پیتا ہے اور ڈھول سنتا ہے، شراب پیتا ہے اور اس کے دربار میں ڈھول بجتا رہتا ہے، اذان وغیرہ کچھ نہیں ہوتی ہے، نماز وغیرہ کچھ نہیں ہوتی ہے، صبح سے لے کر شام تک ڈھول سنتے رہتے ہیں، عورتیں ناچتی رہتی ہیں اور جناب وہ شراب پیتے رہتے ہیں، جس طرح کچھ دن پہلے اخبار میں شیخ صاحب کی تصویر آئی تھی دبئی کے کہ وہ جار بوش کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور عورتیں ناچ رہی ہیں۔ تو یہ یزید کا طریقہ تھا، کس کا طریقہ تھا، کس کا طریقہ تھا، یزید کا طریقہ تھا۔ اور وہی لوگ اصل میں یزید کے فائنانسر ہیں، اور جو لوگ یزید کے خلاف یزید کے تائید کرتے ہیں ان کو پیسہ بھی وہی گویا کہ وہاں سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں آپ، خلافت کے وقت، خلافت کے وقت اپنے آپ کو برقرار رکھنا، یہ وہی کرے گا کہ جس کے دل میں حضور کا احترام، شریعت کا احترام، حضور کے صحابہ کا احترام، حضور کی اولاد کا احترام ہوگا۔ کہا کہ جناب ہم تو ایسے شخص سے مل کر آئے جو شراب پیتا ہے، گانے گاتا ہے، اس کی مکان کے اندر محلات میں رقص ہوتا ہے، ڈھول بجائے جاتے ہیں، اور کہا ہم تمہارے سامنے گواہی دیتے ہیں، وہ جو مدینے کے لوگ آئے، کہ ہم اس کی بیعت توڑتے ہیں، اور وہ بھی اپنے یعنی انتہائی تذلیل اور اس خبیث کو انتہائی گھٹیا ثابت کرنے کے لیے جو آئے تھے، وہ اپنے الٹے پاؤں کی ایک چپل نکال کر دیکھتے تھے کہ ہم نے یزید پلیس کی بیعت توڑی، ہم نے یزید کی بیعت توڑی، ہم نے یزید کی بیعت توڑی، یہ سارے کرتے تھے۔ اب ساری بات آ کر آئیے، میں صوفیہ کے امام حضرت حسن بصری کی بات آپ کے سامنے کر دوں۔ امام حسن بصری جو اس دور کے ہیں، اپنے ساتھ تمام معاملات کو انہوں نے دیکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جناب یزید جب خلیفہ بنا تو وہ حد درجے کا نشہ باز تھا۔ اور میں نے کہا جی یزید کی تعریف کس نے کی، ذرا یہ تو بتا دو۔ یہ صوفیہ ہوں، علماء ہوں، متکلمین ہوں، محدثین ہوں، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، میرے آقا ہوں، سب لعنت کر رہے ہیں اس کو۔ وہ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نے کافر نہیں کہا۔ میں نے کہا مسلمان کہا، تو چپ ہو گئے۔ کہا نہیں نہیں کافر نہیں کہا۔ میں نے کہا مسلمان کہا، مسلمان کہا، کہا نہیں۔ میں نے کہا یہی فتویٰ ہے، یہی فتویٰ ہے کہ مسلمان کہا، کہتے نہیں مسلمان تو نہیں کہا۔ تو ہم نے کہا یہی اس کا فتویٰ ہے کہ مسلمان مسلمان نہیں تھا۔ اب آئیے میں مختصر آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کر دوں کہ لوگوں نے امام اور جوتے اتار کر گویا کو سجان بلائی۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ شراب نوش کرتا تھا اور ہمیشہ نشے میں دھت رہتا تھا، اور ریشمی کپڑے پہنتا تھا، نمازیں چھوڑتا تھا، صبح سے لے کر شام تک ڈھول اس کے گھر کے اندر بجتا رہتا تھا اور رقص ہوتے رہتے تھے۔ یہ عجیب قسم کا جنتی ہے جس کو جنت میں لے جا رہا ہے۔ اس میں جنت کی جیسی بات کون سی ہے بھائی؟ کہ تم نے کوئی جس طرح حضور کے بعد ایک نبی کو مان لیا، تو کیا تم نے کوئی جنت کی دوسری بنا لی ہے کہ جس کو لے جا رہے ہو؟ تو ہم تو ایسے صفات کے بعد آئے، یہ ساری صفات جہنمیوں کی ہے۔ کس کی ہے؟ جہنمیوں کی ہے۔ اور جس میں حضور کی جرت ہے وہ حسین جنتی ہے اور جنتوں جنتیوں کے سردار ہیں۔ اور چلتے چلتے اس کتاب منقبت کو میں بند کرتا ہوں اور اس کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ حضرت گرامی اس بات کو آپ دیکھیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے بھی فتاوی علیزیہ کے اندر اس حکم کو بیان کیا، اس میں اختلاف کی کیا گنجائش تھی۔ آپ نے فرمایا وہ بدبخت شراب پیتا تھا، بدکاریاں کرتا تھا۔ علامہ سید محمود علوسی نے روح المعانی کے اندر لکھا کہ خبیث کا لفظ لکھا، وہ خبیث تھا، وہ بہت بڑا خبیث تھا۔ قرآن کے اوراق میں قرآن کو بتایا جاتا تھا کہ بدبخت یہ کیا بدکاریاں کر رہا ہے، تو قرآن کے صفحے پھاڑ کر نیچے پھینک دیتا تھا۔ اب اس شیطان سے کون محبت کرے؟ لوگ تو قرآن سے محبت کریں گے، اس لیے قرآن کو بھی نہیں پکڑا، اہل بیت کو بھی نہیں پکڑا۔ اور حضور نے فرمایا جنت میں وہ ہے جو قرآن پہ پکڑے اور اہل بیت پہ پکڑے۔ وہ خبیث دونوں کا گستاخ تھا، قرآن کا بھی گستاخ اور اہل بیت کا گستاخ۔ تو اس پر تو مبائلہ ہو جانا چاہیے، کہنے سبحان اللہ، اس پر تو مبائلہ ہو جانا چاہیے علامہ صاحب کہ جناب اس میں ساری نظیریں واقع ہیں کہ ہم کتنے پر گزیدہ ہوں گے۔ عوام یزیدیوں کو بار بار چیلنج کرتے آؤ، ہماری جذبات اندر بھونک رہے ہیں، کہ ہم بھی خدا کی سرزمین پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مولا ہمیں بھی خلعت ابراہیمی کا کچھ حصہ مل گیا ہے، حسینی کی خیرات ہمیں بھی مل گئی ہے کہ بچوں کو لے کر راہ میں قربان کرنے کے لیے آ گئے ہیں، آ گئے ہیں قربان کرنے کے لیے۔ تو حسین کا مرتبہ، حسین کی یاد میں زندہ رہنا عبادت ہے۔ اب آئیے آخری چند جملے میں آپ کے سامنے عاشقوں کو پیش کروں۔ اور اپنی اس تقریر کو اختتام کی طرف لے جاؤں, کیونکہ وقت جو مجھے دیا گیا کہنے کو تو پوری رات گزر سکتی ہے اس میں. حضرت امام علی مقام کے ذکر پر کہ عاشق حسین کو کیسا دیکھتا ہے اور اس کے دل اور مرتبے میں کیا مقام حاصل ہوتا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب کے اندر لکھا کہ خلیفہ وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دربار میں شخص آیا جو یزید کو جنتی کہتے ہیں نا, وہ عمر بن عبدالعزیز کو بھی بہت نیک اور بزرگ کہتے ہیں, وہ یقین ہے بھی بزرگ. حضرت عمر بن عبدالعزیز امت کے پہلے مجدد ہے, ان کی خدمت میں شخص آیا, حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کوئی عالم ایک نہیں ہے جو اس کی تعریف کرتا ہو. عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ابن حجر تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں کہ ان کی محفل میں شخص آیا اور واقعات پر بات ہونے لگی. یہ خود بنو امیہ کے خلیفہ ہیں عمر بن عبدالعزیز. تو بات چل رہی تھی بنو امیہ کے خلافت کی, تو اس شخص نے اپنی زبان سے کہا فقال امیر المؤمنین یزید, اس نے کہا یزید امیر المؤمنین نے ایک بات کہی, حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جلال آ دیا. سیاست تو وہی ہے نا بھائی, اسی تنظیم کے اسی جماعت کے نمائندے جو تنظیم حکومت کر رہی ہے بنو امیہ کی, اسی کے آپ کے خلیفہ ہیں. یزید بنو امیہ میں تھا, اگر ہمیں غلط کہتے ہو تو پارٹی تو ایک ہی, اب تو کیا اختلاف ہوگا, اب تو پارٹی ہے. بنو امیہ کی پارٹی اسلام پر حکومت کرنے کے لیے چڑھ دوڑی ہے, یزید بنو امیہ کا لیڈر ہے. اس کے مرنے کے بعد دور گزرتا ہے گزرتا ہے گزرتا ہے, عمر بن عبدالعزیز اسی پارٹی سے اسی جماعت بنو امیہ کے بنو امیہ کے خلیفہ بن کر آتے ہیں, لیکن ان کے دل میں حسین کی کیسے محبت ہے, کیونکہ یزید تھا خبیث, یزید تھا شیطان. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے جب اس نے کہا فقال امیر المومنین یزید, کہ یزید امیر المومنین نے ایک بات فرمائی, عمر بن عبدالعزیز نے کب کرسی سے کھڑے ہو جا, اس کو کرسی سے کھڑا کیا, فرمایا تقول امیر المومنین, تو نے اس خبیث کو امیر المومنین کہا, یہ مقدس لقب اس خبیث کو دیا. فرمایا اس کو میرے دربار میں کس نے آنے دیا, جلا کو بلایا آؤ, امر ابھی فتح بھائی شری نے سوتن, فرمایا اس سے تباہ کراؤ اور اس کو 20 کوڑے لگا. بولے سبحان اللہ, یہ عمر کے بیٹے ہیں, کس کے بیٹے ہیں, عمر کے بیٹے ہیں, تو نسب بولتا ہے, نسب بولتا ہے, مارا 20 کوڑے اس کو. تو یہ دیکھیے ایک ہی تنظیم ہے, ایک ہی حکومت کا سلسلہ چل رہا ہے بنو امیہ, بنو عباس تو بعد میں آئیں گے, لیکن عمر بن عبدالعزیز کیسے انصاف کی بات کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ تو نے تقول امیر المومنین, اس کو تو نے تقول امیر المومنین, اس کو تو نے امیر المومنین کہا, فرمایا لے جاؤ اس کو فتح بھائی شریف سلطن اور اس کو ٹکا کر جو ہے 20 کوڑے لگاؤ, تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ خبیثوں کے لیے, فاسقوں کے لیے, شرابیوں کے لیے, زانیوں کے لیے یہ مقدس لفظ نہیں بولا جاتا. جیسے ضیاء الحق صاحب امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے, تو یہ لفظ ایسے لوگوں کے لیے بولے بولے نہیں ہے, یہ منہ بالکل صاف ہے امیر المومنین, یہ پہلا امیر المومنین داڑھی منڈا ہوا ہے, تو یہ کیونکہ حق بولنا ہے, دین بچانا ہے, حق بولنا ہے, کتنی باتیں کتابوں تک رہ جائے گی, کب بتائیں گے عوام کو, کب ضرورت پیدا کریں گے, کب ان کے اندر حق کا معیار پیدا کریں گے, کب ان کو حسینیت اور سنیت پر لائیں گے, ان کو یہی سمجھائیں گے کہ لین دین سنی سے, رکھنا سنی سے, ملنا سنی سے, محبت سنی سے, دل و جان سنی سے. یہی فکر ہے, یہی فکر ہونی چاہیے, اور یہی طریقہ حسین کے راستے سے, کربلا کے راستے سے مدینے تک لے جاتا ہے. عقیدہ نہیں بیچنا چاہیے, اپنے اندر تسلط سے ہٹ کر اپنے اندر شوبے بازی اور نرمی نہیں لانی چاہیے, یہ دل کے زخم کو ہمیشہ تازہ رکھنا چاہیے, اس لیے کہ زخم سوکھ گیا تو درد ختم ہو گیا, درد ختم ہوا تو احساس ختم ہوا. میرا امام کہتا ہے کہ کون ہے جو اس درد کو ختم کرے, کہ جان ہے, یہ درد تو ہماری جان ہے, ہماری جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو اس درد کا مزہ ناز دبا اٹھائے. یہ درد ایسا نہیں ہے, یہ درد ایسا نہیں ہے کہ جس پر دوائی لگائی جائے اس کو اور چھیڑا جائے, کہ جب تک یہ روح اس کے حق مالک حقیقی حوالے نہ دے
تو یہ درد تازہ رہے اور یہ بات بھڑکتی رہے، یہ شمع جلتی رہے، اس کی چنگاری اور اس کی لو اور بلند ہوتی رہے۔ حضرت گرامی، یہ جب ہوگا جب کتابوں کی باتیں مجمع میں لائی جائے۔ تو فرمایا تم نے اس کو امیر المومنین کہا، یہ مقدس لفظ جادوؤں پر نہیں بولا جاتا، فاسقوں پر نہیں بولا جاتا، شرارت والوں پر نہیں بولا جاتا، یہ لفظ ابو بکر کے لیے بولا گیا رضی اللہ، یہ تو سیدنا عمر کے لیے بولا گیا، یہ تو سیدنا عثمان کے لیے بولا گیا ہے، یہ تو سیدنا علی کے لیے بولا گیا ہے۔ اتنے برگزیدہ کہ فرشتے بھی ان کے شان کی عظمت کو دیکھ کر سروں کو جھکاتے ہیں، اتنی برگزیدہ تھا جن مقدس کلمات کے ساتھ یاد کی گئی، یہ یزید کو تو یاد کر رہا ہے اور مٹی کا بھی کوڑے لگا اس کو۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ اس کی پارٹی کے لوگ بھی اس کے ساتھ نہ تھے، اس لیے کہ وہ خود تھا، کیوں کہ وہ جس قسم کا تھا اس قسم کے لوگ اس کے ساتھ آ گئے تھے۔ ڈھول بجانے والے بھی آ گئے، ناچنے والے بھی آ گئے، لیکن جب عمر بن عبدالعزیز سیٹ پر آئے تو کوئی نہیں تھا، پھر کیا امن تھا، شیر بھی وہیں پانی پی رہا، بکری بھی وہیں پانی پی رہی، شیر بھی وہیں پانی پی رہا ہے، بکری بھی وہیں پانی پی رہی ہے، عدل ایسا ہے۔ بیوی سے کہہ دیا زیورات اٹھا کر ڈال دو، زیورات ڈال دو قومی خزانے کے اندر، تو کہا کہ یہ تو میں اپنی ماں کے گھر سے لائی ہوں، کا طلاق چاہیے یا زیور چاہیے، شوہر چاہیے زیور چاہیے، تو نے کہا جی شوہر چاہیے، تو کہا دے دو، اٹھا کر دے دی۔ تو فرمایا کہ یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین ہے اور حال یہ ہے، ایک شخص نے شیر کی پیٹی لا کر دی، فرمائیے کیسے لے آئے تم، کہا آپ نئے ایسے سوائے اس لیے لایا ہے، علاقے میں آپ نئے ایسے سو ہیں، تو میں نے کہا کچھ خدمت کر دو، فرمائی اٹھا کہا تحفہ قبول کرنا سنت ہے، کہا جب امیر بنا نہیں تھا تو پہلے کتنے تحفے دیے تھے، پہلے کتنے تحفے دیے۔ تو یہ ہے عمر بن عبدالعزیز، اللہ ان کی صداقت کا حصہ ہمیں عطا فرمائے۔ یہ تنقید نہیں ہے، تو بات چھیڑنا ہے، چھیڑنے سے تو بات الجھے گی، جب تو سلجھے گی، اور یہ تو بات کو بیدار کرنا ہے، یہ تو تنقید برائے تنقید نہیں ہے، تنقید برائے تعمیر ہے، اچھوں کی اچھائیاں نہیں بتائیں گے تو کس کی باتیں کریں گے، یہ کسی پر تنقید مقصود نہیں ہے، یہ تو اچھوں کی تعریف مقصود ہے، اچھوں کی تعریف مقصود ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہ بات لکھی، اس شاہ کا قریب آپ دیکھیں، حسین پر قربان ہونے والے، اہل بیت پر قربان ہونے والے، کل میں نے آپ کے سامنے بات کیا کہ جناب کوئی اگر حسین کا نام لے تو اس کو شیعہ کے تانے کے ساتھ نوازا جاتا ہے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب جلال آیا، فرماتے ہیں کہ رفضن حب آل محمد فلیشہد السقلانی میں واحد، فرمایا کہ حسین سے محبت کرنا رفض ہے، حسن سے محبت کرنا رفض ہے، جاؤ تم مجھے راضی بولتے رہو، مجھے تم سے غرض نہیں، مجھے حسین سے غرض ہے۔ یہ عاشقوں کی دنیا ہے جس میں بالحانہ جذبات کے ساتھ حضرت امام علی مقام کا امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ مشہور تابعی حضرت سعید بن جبیر، حجاج بن یوسف بہت بڑا خارجی اور شیطان تھا، یہ حضرت علی کا بہت بڑا گستاخ تھا، حضرت علی کا نجدیوں کا امام، حضرت علی کا گستاخ تھا، امام حسین کا گستاخ تھا۔ جب اس کی حکومت آ گئی تو یہ ڈھونڈتا تھا کہ حسین کا ذکر کون کرتا ہے، تو سعید بن جبیر جو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، بڑے عالم و زاہد ہیں، ہزاروں مریدین ان کے ماننے والے، ان کا نام لینے والے ہیں، ان کے دس سے کئی کافر، ایک دس سے مسلمان ہونے والے ہیں، اتنی عظیم ہستی۔ سعید بن جبیر ایک ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب درس شروع ہو جائے، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی محبوب کی تاریخ، صحابہ کی تاریخ، پھر اہل بیت کی شروع، علی علی ہے، حسین حسین ہے، حسن حسن ہے، سیدہ 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 ہے۔ کسی نے شکایت کر دی یزید کے بیٹے حجاج بن یوسف کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو علی علی حسین حسین ہو رہا ہے، سعید بن جبیر کو پکڑ کر لایا گیا، لا کر کھڑا کیا، یہ تمہیں کیا کر رہا ہے، کا ذکر اہل بیت کر رہا تھا۔ سنیو، ہمیں اس سے شرم حاصل کرنی چاہیے، حیا حاصل کرنی چاہیے، اور درس لینی چاہیے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور ہم کچھ نہیں کرتے، وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، وہ اپنے کسی شاگرد کو بھیج دیتے یا وہ کسی جماعت کے بندے کو بھیج دیتے، وہ اتنے بڑے پیر ہیں کہ اس دور میں اتنا بڑا پیر کوئی نہیں، وہ اتنے بڑے عالم ہیں کوئی عالم نہیں۔ انہوں نے کہا جی پیری میں نے رکھی اس لیے تھی کہ حسین کو قربان ہو، خود پہنچے، جب لے جایا گیا اور میں ایسا نہ لے جاؤں، تھوڑا تکلیف سے لے جاؤں، گاڑی سے دھکا دے دیا گیا آپ کو، سواری سے گلے میں رسی ڈالی گئی، اور وقت کا امام اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، اور آپ اڑاتے ہیں، فرمائیے سب اہل بیت کی محبت کے لیے، یہ سب اہل بیت کی محبت کے لیے ہے۔ حجاج جب جا کر آپ کو قتل کرنے کے دفتر مشرق پر بٹھا دیا، کہا تم حسین حسین علی علی کر رہے تھے،
کیوں کر رہے تھے یہ؟
فرمایا ان کا ذکر کرنا عبادت ہے. جلاد نے تلوار اٹھائی, بہت بڑا پلہڑا اٹھایا, حجاج یوسف نے اپنے ہاتھ میں پکڑا,
توجہ چاہوں گا یہاں پر اپنی اصلاح کے لیے اور تمام کی اصلاح کے لیے, کلاڑا اٹھایا حجاج یوسف نے, لے جا کر سعید بن جبیر کی گردن پر رکھا اور ہلکا سے چبایا
کہ سعید دھار دیکھو اس کی کتنی سخت ہے, صرف ایک اشارہ دوں گا سر اتر جائے گا, وعدہ کر مجھ سے چھوڑ دوں گا تجھے, معافی مانگ لے کہ آج کے بعد اہل بیت کا ذکر نہیں کرے گا تو, حسینیت کا ذکر نہیں کرے گا. فرما اگر کروں تو, سعید بن جبیر نے کہا اگر کروں تو کہا میں تیرا جینا جو نا دوبر کر دوں گا, تیرا جینا حرام کر دوں گا. سعید بن جبیر ہمارے امام سبحان اللہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں حجاج اگر تو میرا جینا حرام کر سکتا اور تو میری زندگی کو تنگ کر سکتا تو میں کلمہ لا الہ الا اللہ کبھی نہ پڑھتا. سبحان اللہ, سمجھے کوئی بات؟ فرما کر تو ظالم جابر میری گردن مار کر, کتنی نصیحت ہے اس میں ہمارے لیے, توحید پر اور اللہ کی ذات پر بھروسے کی کیسے نصیب ہے. تو یہ بم دھماکے یہ گولیاں ذکر حسین کی محفلوں کی بیڑیاں نہیں بن سکتی,
کیونکہ اگر یہ بن جاتی تو ہم اپنے بچوں کا نام حسین اور حسن کبھی نہ رکھتے, ہم اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت صحابہ کی محبت کبھی نہ سکھاتے. حضرت گیلانی فرمایا سن حجاج اگر تو میری زندگی حرام کرنے پہ قادر ہوتا تو میں خدا برحق اور قادر مطلق کا کلمہ کبھی نہ پڑھتا. فرمایا میں تجھے قتل کر دوں گا. فرمایا اہل بیت کی محبت میں قتل ہونا مجھے گوارا ہے. آپ جب جلاد نے خنجر گویا کی کلہاڑا اٹھایا آپ نے رب کے حضور دعا کی مولا حجاج نے کہا سن کر دیا ہے
یہ میرا قتل آخری قتل ہے.
آپ کو سعید بن جبیر کے اوپر تلوار گویا کی کلہاڑا چلایا گیا تو آپ کا سر مقدس جسم سے جدا ہو گیا اور خون اتنا نکل رہا تھا کہ حجاج خون کو دیکھ کر کانپنے لگ گیا. جلاد نے کہا میں نے بڑے لوگوں کی گردنیں ماری ہے لیکن میں نے ایسا نہیں دیکھا. حجاج نے کہا اس میں کیا خاص بات ہے کاجی میں دیکھ رہا ہوں اتنا خون یہ نکل رہا ہے.
پتا چلا یہ شوق سے مرا ہے,
یہ ڈر سے نہیں مرا. اس لیے کہ میں ڈر سے
میں کسی کی گردن پر مارتا ہوں اس کا خون خشک ہو جاتا ہے,
چند قطرے تھوڑا سا نکلتا ہے لیکن اتنا نکل رہا ہے. پتا چلا یہ لذت سے جانتی ہے اس نے ڈر سے نہیں.
تو یہ اہل سنت کے امام ہیں, اہل سنت کے اماموں نے حسین کے لیے جانے دی.
امام اعظم ابو حنیفہ کو آپ نہیں دیکھا؟
اس پر تقاریر آپ علماء کی سنتے رہے, ویب سائٹ پہ جا کر ہمارا اس پر مفصل درس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں.
امام اعظم ابو حنیفہ کی شہادت
امام حسن کی اولاد کی محبت میں ہوئی ہے.
بنو امیہ سے آپ نے لڑائی لی, آپ کو امام اعظم سے کہتے ہیں آپ امام صاحب آپ کو یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے.
میں نے کہا شرم کرو,
شرم کرو, تم نے امامت کا مسلح سنبھال لیا, امام اعظم کا نام لیا, ان کی غیرت نہ لی. امام اعظم پر سرے نمبر حضرت امام حسن اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں. وقت کے بادشاہ نے کہا کہ جناب آپ ان کی موافقت کرتے ہیں, ان کی تحریر کی پروان چڑھاتے ہیں. آپ نے کہا تم اہل بیت کی گستاخی کرتے ہو؟
تو کہا کہ جناب وہ ہمارے لیے سیاسی حکمت عملی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا
وہ سیاسی ہو یا جو بھی ہو وہ امام حسن کی اولاد ہے اور میں وہ جیسے بھی ہے میں اپنے شاگردوں سمیت اپنی مال و جان سمیت اپنی گردن سمیت ان کے حوالے ہوں.
جمعے کی نماز کے بعد آپ نے کوفے میں 10,000 درہم اپنے مال سے دیے اور اپنے شاگردوں کو کہا بہت پڑھایا میں نے تم کو,
لاؤ لاؤ پیسہ لاؤ جمع کرو, یہ حضرت مرشد زکریہ کی حکومت کے لیے ہم جمع کریں گے. بہت پیسہ جمع کیا گیا اور لے جا کر حضرت امام حسن کی اولاد مرشد زکریہ کی خدمت میں رکھ دیا گیا. کہا کہ حضور جو آپ حق کی تحریر چلا رہے ہیں نا یہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت یہ چھوٹا سا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا.
امام جعفر صادق اس وقت بہت بڑے عالم تھے. منصور نے یہ چاہا کہ آپ کے علم کو پھیکا دکھایا جائے. امام اعظم کے پاس پہنچا کہ لگا آپ کو میں چیف جسٹس کا عہدہ دیتا ہوں, قاضی القضاۃ بناتا ہوں,
کتنی بڑی عزت ہے لے لو.
آپ نے کہا مجھے اس میں بو آ رہی ہے.
کہا وہ کیسے؟
کہا تم یہ عہدہ امام جعفر کو کیوں نہیں دیا؟
امام جعفر صادق کو کیوں نہیں دیا؟ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ فرمایا کہ میں ان کی برادری کا شمار کروں؟ فرمایا کہ اجلاس ہوگا فیصلہ ہوگا. دربار میں اجلاس ہوا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر تقریر کی, علماء کی شان بتائی, عظمت بتائی, علم کی داستانیں بتائی, فرمایا سب تم لوگوں نے سن لیا.
ہاں, ان سب کا جامع اس دور میں ایک ہی بندہ ہے اور وہ امام جعفر صادق.
جب بادشاہ نے یہ سنا فرمایا تمہیں قید کر دیا جائے گا, فرمایا کوئی حرج نہیں, قید کر دیا گیا اور آپ نے جامع شہادت
اہل بیت محمد سے سن لیا.
امام شافعی کو آپ نے سن لیا, حضرت امام اعظم کو آپ نے سن لیا, اب آئیے امام مالک کو دیکھ لیے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ منصور نے جب جعفر سے کہہ کر کوڑے لگائے اور بعد میں جب مقدمہ صاف ہوا کہ یہ بات غلط ہوئی تھی, کہا گیا کہ جناب یہ جعفر جو ہے یہ آ کر آپ سے معافی مانگے گا. ہم نے فرمایا معافی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب یہ میرے بوڑھے جسم پر کوڑے مارتا تھا نا تو میں کہتا تھا یا اللہ یہ اہل بیت میں سے ہے میں نے معاف کر دیا ہے, یہ اہل بیت میں سے ہے
میں نے معاف کر دیا ہے, یہ ہمارے ائمہ کا نظریہ ہے اہل بیت کے لیے. آئیے امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیا. امام احمد بن حنبل کتنے بڑے عاشق اہل بیت ہیں, ان کی مسند امام احمد اٹھا کر دیکھیں. مسند امام احمد جس میں آپ نے صحابہ کی روایت لے کر پورا مجموعہ جمع کیا ہے, میں آپ کی توجہ چاہوں گا. حضرت امام احمد بن حنبل نے سب سے پہلے اپنی کتاب مسند امام احمد جو حدیث کی ہے اس میں عشرہ مبشرہ صحابہ سے حدیثیں لی. صحابہ سے حدیثیں لینے کے بعد توجہ چاہوں گا, اس کے بعد دوسری مسند جو آپ نے باندھی ہے وہ ہے مسند اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے اہل بیت کی طرف سے جو بیان کردہ حدیث ہے ان کے بیان میں, اور آپ نے اس کے اندر سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کی حدیث جمع کی. سیدہ فاطمہ الزہرا کی تقریباً 12 روایت دی, اس کے بعد امام حسین سے 8 روایت دی, امام حسن سے 2 روایت دی, پھر مولا علی کے دونوں بھائی حضرت عقیل اور حضرت جعفر سے روایت دی, اور جب یہ باب مکمل ہوا تو پھر ایک اور مسند باندھی. فرما مسند بنی ہاشم, مسند بنی ہاشم حضور کے اہل بیت بنو ہاشم کی مسند باندھی, اور اس میں آپ نے حضرت عباس کی ساری اولادوں سے روایت کی, اس کے بعد آپ نے مسند صحابہ جمع کی. اندازہ لگائیے ہمارے اقابر حضرت امام احمد بن حنبل کا عشق آپ دیکھے کہ وہ اپنی کتاب کو ابتدا کرتے ہیں اہل بیت کی ساری روایت لے کر آتے ہیں, اہل بیت کی ساری روایات کو لے کر آتے ہیں. اور میں تو یہی کہوں گا کہ یہ اہل بیت کے لیے جو حدیثیں پڑھی نا میں نے کہ جو ان سے محبت رکھے گا میرے درجے میں رہے گا, جو ان سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی, یہی تو وہ چیزیں ہیں جو حضرت زید بن ثابت عبداللہ بن عباس کے سامنے جھکاتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ان جملوں کو میں آخری تقریر کا خلاصہ بنانا چاہتا ہوں. حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں, امام حسین آ گئے, عمر یزید تو لانتی ہے خبیث ہے, حضرت عمر کون ہے؟ میں نے حال میں تقریر کیا ہے, حضور نے اپنی نیابت قدبیت ان کو عطا فرمائی ہے. فرمایا قسمت تو نہیں مل سکتی, وہ تو نبی کو ملتی ہے, لیکن تحفظ ایسا ملے گا کہ عمر عصمت وہ جوہر ہے کہ شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا. تو میرا نائب ہے, میں نے تجھے ایسا بنایا کہ شیطان تیرا نام سن کر ہی بھاگ جاتا ہے. تو جس نے تطہیر قلب کے اندر پاک بازی کے اندر نبوت سے ایسا حصہ پایا, جب وہ کہیں جذبات بتائے تو کتنی گہری بات ہوگی. اگر تمہارے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے نا, ایک دفعہ امام حسین آئے, حضور نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا امام حسین کو, حسین نے حضور کے دونوں پاؤں کو پاؤں رکھا اور پھر اوپر چڑھنے لگے, سرکار نے اپنے ہاتھوں کو کھولنا شروع کیا, یہاں تک کہ انہوں نے دونوں پاؤں کو سینے پر رکھ دی. آواز نہیں آئی, آواز نہیں آئی. ہاں, حضور کا ہاتھ ہے اور علم نشرح لک صدرک والا سینہ ہے جسے قرآن کہتا ہے. اب اس پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہوئے ہیں, پھر قریب لیتے ہیں حضور اور اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈالتے ہیں. حسین وہ زبان چوس رہے ہیں جس زبان سے کوئی بے جان چیز لگ جائے تو اس میں جانا جاتا ہے, اس زبان کو چوس رہے ہیں جس پر خدا بولتا ہے. خیبر میں آپ نے دیکھا نہیں, زہر آلود گوشت کا ٹکڑا موجود ہے, وہ بکری کے دستے پر یہودی عورت نے 3 دن سے زہر لگائی ہے اور حضور کے لیے بنایا. آپ کے صحابی حضرت بشر ساتھ میں تھے, انہوں نے ایک لقمہ کھایا اور کلیجہ پھٹ گیا, اتنا زہر تھا. اور ان پر جب منہ سے جھاگ شروع ہو گئے, ادب دیکھیں, ادب صحابہ کے نام پر تحریک نہ ہو ادب بھی ہو. حضرت بشر کو حضور نے اپنی گود میں لٹایا, فرمایا بشر تو نے کیوں کھایا؟
اور تجھے تکلیف ہو رہی ہے، کہاں پر ہو رہی ہے؟ بشر کہتے ہیں حضور مجھے بھی پتا تھا اس میں زہر ہے۔ یہ مناظرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور کو پتا نہیں تھا کہ زہر ہے۔ بشر کہتے ہیں حضور مجھے بھی پتا تھا اس میں زہر ہے۔ حضور کے صحابی کہتے ہیں مجھے بھی پتا تھا زہر ہے۔ فرمایا جب پتا تھا تو نکالا کیوں نہیں؟ کہ حضور دسترخوان پر قید کرنا آپ کے آداب کے خلاف تھا۔ دسترخوان پر قید کی جان دینی یہ مقام ہے قاضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جان دینا تو دوبارہ کیا ہے، لیکن آپ کے سامنے قید کی ہے یہ مقام ہے صحابہ کرام علی رضوان کا۔ یہ تعظیم اور محبت ہے حضرات گرامی، یہی ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے، یہی اپنے دل کے اندر ہم نے بسانی ہے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اب وہ لقمہ جو تھا حضور نے جیسے منہ میں ڈالا تو وہ بکری قتل کی ہے، اس کا دستہ اس سے الگ ہو گیا ہے، تین دن زہر میں رہا ہے، کھانے میں بن گیا ہے، اس میں حیات کہاں ہے؟ حیات کہاں ہے؟ جان کہاں ہے؟ حضور نے زبان سے لگایا، بولنے لگ گیا۔ بولے سبحان اللہ، بولنے لگ گیا کہ حضور مجھے نہ کھائے، میں زہر آلود ہوں۔ تو جو بے جان چیز پر زبان لگے کے بولنا شروع ہو جائے وہ زبان کو حسین چوستے ہیں۔ اس قلبی ایمان کا مرتبہ کیا ہوگا جو مصطفیٰ کی زبان کو چوس رہے ہیں اور حضور سینے سے چمٹا کر کہتے ہیں ابو ہریرہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے یہ بہت پیارا ہے۔ حضور کسی کی طرف مسکرا دے تو خدا اس کو بخش دے، اور حضور اتنے فرد کے محبت میں جذبات میں کہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو خدا کی نایات حسین پر کیسی ہوگی؟ کیسی نایات ہوگی جس کو حضور انہیں کا اشارہ کر دے وہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے، جس کی طرف دیکھ لے مسکرا کر حالت ایمان میں وہ ہے تو گویا کہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ تو حضور حسین کے ساتھ یہ فرد محبت کا یہ بڑا مظاہرہ جو ہے یہ آپ کے کمال کو واضح کر رہا ہے، آپ کمال کو۔ اس لیے تو عمر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے حضرت عمر منبر پر بیٹھے ہیں، حسین آ گئے، کہنے لگے گھر میں فلانی چیز کی ضرورت ہے یا امیر المومنین؟ فرمایا کیا چاہیے میرے بھتیجے؟ تو کہا فلانی چیز چاہیے۔ فرمایا عبد الرحمان نے اوف سنو حسین کو فلانی چیز دے دو۔ کہا کہ وہ گھر کے اندر یہ فلانی چیز بھی ختم ہو گئی ہے، کہا یہ بھی دے دو۔ کہا وہ میری سواری کے لیے جانور نہیں ہے، کہا یہ بھی دے دو۔ حضرت عمر علماء تشریف فرمائے، جو وظیفہ بنتا ہے تو سب سے بڑا وظیفہ اہل بدر کا ہے، کیونکہ ان کی قربانی ہے۔ حسین بدر میں تو نہیں تھے لیکن حضرت عمر جب امیر المومنین بنے آپ نے رخہ منوایا۔ کہا حسین کہاں ہے؟ حسن کہاں ہے؟ کہا وہ تو بعد میں۔ کہا کیسے بعد میں ہیں؟ کہا بدریوں کو وظیفہ۔ فرمایا کوئی نہیں، امام حسن حسین ان کو وظیفہ اہل بدر کے مطابق ملے گا، سب سے مطابق ملے گا، اور سب سے زیادہ وظیفہ اہل بیت نبوی کے لیے۔ آج تو وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے، پہلے آج تو سید مر رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں زکات ہے میرے پاس، ہلا کر باد میں نے شرم نہیں آتا، تم اپنے بچوں کو ہلا کر کے کھلایا جائے۔ تو پہلے عشر ہوتا تھا، سادات کے لیے الگ پاک پیسے رکھے جاتے تھے، آج حکومت تو زکات کھا جاتی تو سادات پہ کیا کر رکھے گی؟ تو آج غیر سیدوں کے لیے تو زکات بہت ہے، لیکن اگر سید غریب ہو تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ ایک ظلم ہے۔ اپنے اندر ایک فکر پیدا کریں، جہاں آپ زکات کی ترتیب کرتے ہیں اپنے رشتے حالات میں، جہاں بچوں کے لیے کپڑا خریدتے ہیں وہاں کچھ حصہ سادات کے لیے رکھیں، اور کسی غریب سید کو دیکھیں تو حسین کی محبت کے لیے میرے آقا کے قلب کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اس کو بھی دے دیا کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے مطابق وظیفہ کیا ہے حضرت امام حسین کا۔ عبد الرحمان بن عوف کو کہتے ہیں ہاں حسین کیا کہا سواری نہیں؟ کہا عبد الرحمان دے دو۔ کہا وہ زین اس کی پھٹ پھٹی تھی۔ فرمایا وہ بھی دے دو۔ کہا فلانا دے دو۔ تو ایک صحابی کہنے لگے کیا سبھی دے دو گے؟ حسین تو رک ہی نہیں رہے، یہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو۔ بات ایسی تمسر کی تھی، یاروں کی محفل تھی، ہٹ کر گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس شادی کو حضرت حسین کی طرف برداشت کیا، فرمایا یہ لوگ جو تم نے کہا کہ سب حسین کو دے دو، فرمایا سنو امانہ اتار دیا وہ عمر جن کے سائے سے شیطان بھاگے۔ فرمایا لوگوں دیکھو عمر کی پیشانی کی بلندی اور پیشانی کے بال جو اگے ہیں نا، یہ بھی حسین کے نانا ہی کا صدقہ ہے، یہ بھی حسین کے نانا ہی کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ جذبات ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے۔ حضرت شیخ سعدی نے بھی ان کو دیکھا تو کانپ کر بارگاہ اہل بیت میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ الہی الہی بحق بنی فاطمہ، اے اللہ تجھے فاطمہ کی اولاد کا واسطہ دیتا ہوں۔ فرماتے الہی بحق کے بنی فاطمہ، یہ کتنے بڑے ولی ہیں خدا کے، حضرت شاہ عبد العزیز مودودی سے دلی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ اور مقام آپ دیکھیں، شاہ عبد العزیز صاحب کے دادا یعنی شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم، شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، وہ شیخ سعدی کا شعر گنگنا رہے ہیں. ان کے درمیان اور شیخ سعدی کے درمیان کئی سو سال کا فاصلہ ہے، کئی بولے بولے کئی سو، لنگر کھا لیں گے آخری بات ذرا سن لیں، ٹھیک ہے، کئی بولے بولے کئی سو سال کا فاصلہ ہے. ایک لمبی گلی تھی، لمبی گلی تھی، اس میں حضرت عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے، جو شاہ عبد العزیز صاحب کے دادا شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، گزر رہے تھے. پان کھانے کی ان کو عادت تھی، جیب سے انہوں نے پان کی پوریاں نکالی اور زبان سے شیخ سعدی کا شعر گنگنا رہے تھے، لیکن غلط گنگنا رہے تھے، شعر گنگنا رہے تھے لیکن غلط گنگنا رہے تھے. جب غلطی بار بار کرنے لگی تو قریب میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت صاحب ایسا نہیں ہے، شیخ سعدی نے ایسا فرمایا. ماشاء اللہ بہت شکریہ، آپ نے تو میری اصلاح کر دی، چلو پان کھا. اب جب وہ کہتے ہیں جب میں نے پان کی وہ تھیلی جو جانتے رسی کھینچنے سے بند ہو جاتی ہے اور نیچے سے پکڑ کے پھر کھل جاتی ہے، آپ نے اس کو کھولا اور پان نکال کر دیا، تو انہوں نے کہا جی میں پان نہیں کھاتا ہوں، تو کیا آپ اس کو حرام سمجھتے ہیں؟ تو کہا نہیں نہیں حرام بھی نہیں سمجھتا، کھاتا نہیں. آپ نے پان منہ میں رکھا، وہ آدمی ساتھ میں تھا، آپ ابھی ڈوری بند کر رہے تھے کہ غائب ہو گیا، ڈوری بند کر رہے تھے کہ غائب ہو گیا، وہ گلی کے آخری کونے پہ کھڑا تھا. بھائی نام کو بتاتے جاؤ، کا فقیر کو سادی کہتے ہیں، فقیر کو سادی کہتے ہیں. تو یہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا مزاج ہے، یہ آپ کی روحانیت ہے، لیکن یہ ساری بزرگی کو لے کر خدا کی بارگاہ میں نہیں جاتے، کہتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ، اے اللہ تجھے اولاد فاطمہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ برقع ایمان کنی خاتمہ، کہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقع ایمان کنی خاتمہ، گردا وطن در کنی ورقبول منو دست و دامان آنے رسول. فرماتے ہیں اللہ میں تیری بارگاہ میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، اے اللہ تو میری دعا کو قبول کر یا رد کر. پتہ نہیں قبول ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، لیکن فرماتے ہیں منو دست و دامان آنے رسول، مولا لیکن دیکھنا میرے ہاتھ میں آلے رسول کا دامن ہے، مولا میرے ہاتھ میں آلے رسول کا دامن ہے، اندازہ کیجئے جو خود اس قدر حافظ و ظاہر ہو، اس قدر مخلص اور رائے سلوک کا اتنا بڑا امام ہو، وہ ان تمام چیزوں پر فخر نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ منو منو دست و دامان ہے آلے رسول. مولا کی بزرگی نہیں آیا، یہ سفید جاری نہیں آیا، مولا نمازیں نہیں آیا، آلے رسول کا دامن میرے ہاتھوں کے اندر ہے. مولا یہ ذکر کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یہ ذکر حسین کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حسین وہ ہے جو نانا کی گردن پر سواری کرتے ہیں، نانا کی گردن پر سواری کرتے ہیں، یہ جملہ مکمل کر دوں تاکہ منقبت پوری ہو جائے، نانا کی گردن پر سواری کرتے ہیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، حسین گردن پر آ گئے، صحابہ نے دیکھا لمبا سجدہ ہو گیا، حضور نے صحابہ نے پوچھا حضور نماز کیسے ہونی چاہیے، کہا ایسے جیسے تم خدا کو دیکھتے ہو ایسی نماز ہونی چاہیے، یہ حضور کی نماز ہے، خدا کو دیکھتے ہو ایسی نماز، حضور اللہ سے جو زیادہ ڈرتا ہے وہی نماز صحیح پڑھتا ہے. ہاں جس کو خدا کا زیادہ خوف ہے وہ نماز درست پڑھتا ہے، تو حضور اللہ سے کون زیادہ ڈرتا ہے؟ فرمایا میرے سوا کوئی ایسا نہیں، ساری خدائی خدا سے میں ڈرتا ہوں، فرماتے سب سے زیادہ میں ڈرتا ہوں، تو میرے آقا کی نماز کیسی ہوگی؟ اور نماز مصطفیٰ کی ہے، سجدے میں ہے، حسین کھیلتے ہوئے گردن پر بیٹھ گئے، او یزید سے توبہ کرو، حسین کو دیکھو، محمد رسول اللہ خدا کے آگے سجدہ ریز ہیں، اپنی تمام تر خشیت اور خدا کے جاہو رب کریم کے جلال اور جمال کے سامنے انتہائی مرعوب ہو کر سبحان ربی العالی خدا کی تقدیس اور اس کے مرتبہ علو کا بیان کر رہے ہیں. اسی دوران حسین آ کر بیٹھ گئے گردن کے اوپر، سجدہ لمبا ہو گیا، صحابہ کرام سجدے میں ہیں، بہت دیر کے بعد سلطان نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز ختم ہو گئی، سب چلے گئے، یہ شیعوں کی کتاب نہیں، سنیوں کی زبردست حدیث کی کتاب، امام نسائی کی سنن نسائی کتاب الصلاۃ میں میری روایت موجود ہے، جو ہم مدرسے میں پڑھتے پڑھاتے ہیں،
جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ صفحہ 17 پر یہ روایت موجود ہے۔ صحابہ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر چیمی گوئیاں کرنے لگے، نہ جانے آج کیا ہو گیا، حضور نے بلایا آگے
کا کیا ہوا، کہ حضور سجدہ اتنا لمبا ہو گیا، فرمایا ہاں ہاں، کہا یہ بتا تم نے کیا سمجھا کہ کیا ہوا، کہا کہ حضور ہم تو یہ سمجھے کہ حتی ظننا انہ قد حدث، ہم یہ سمجھے کہ شاید کوئی بات ہو گئی ہے، کوئی حادثہ تو پیش تو نہیں آ گیا کہ حضور آپ نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا، او انہ یوحا الیک، یا ہم یہ سمجھے کہ سجدے میں آپ ہیں اور وہی کا نزول ہو رہا ہے، وہی کا نزول ہو رہا ہے، یعنی صحابہ کو دیکھیں وہ جانتے ہیں حضور تاخیر جب کریں گے جو وہی اتر رہی ہوئی، اب حسین گردن پر اس لیے تاخیر ہو رہی ہے، اب دیکھیں کہاں سے کہاں مضمون جائے گا اگر اس کی آپ شرح کریں اور اس کے نقطے اور اس میں سے اگر آپ میٹھے جام اور اس کے چشمے کے اندر خود لطف اندوز ہو تو یہ حدیث خود گویا کہ ایک کئی مہینوں کی تقریب کو بیان کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ قول کل ذالک لم یکن، نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، نہ کوئی حادثہ تھا نہ وہی آ رہی تھی، تو پھر حضور آپ نے کیوں سجدہ لمبا کیا، فرمایا ابنی ارتحلنی، کا میرا بیٹا جو ہے نا، میرا بیٹا ابنی، میرا بیٹا، حضور کسی کو صحابی کہہ دیں تو اسے سب کچھ مل گیا، حضور کسی کو مسکرا دیں سب کچھ مل گیا، حضور حسین کو بیٹا کہتے ہیں، فرمایا ابنی میرا بیٹا جو ہے نا، ارتحلنی، کوئی وحی نہیں آ رہی تھی، میرا بیٹا میری گردن پر سوار ہو گیا، حضور اگر سوار ہو گیا تھا تو ایک ہاتھ سے پکڑ کے اتار دیتے، فرمایا میرا بیٹا تھا تمہارا تو وہ حسین تھا، سمجھو سادہ، فرمایا وہ حسین تھا، حسین کا حضور ہاتھ سے پکڑ کے اتار دیتے، کہ وہ تمہارے لیے ہمارے لیے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، ابھی تو سواری سیکھے گا نا، جرت مل گئی ہے تو اب دیکھے گا نا کہ محمد رسول اللہ کی گردن پر جو بیٹھ سکتا ہو وہ باطل کے سامنے جھکے گا کبھی نہیں،
جس کی عادت محمد رسول اللہ کی گردن پر بیٹھنے کی بن جائے، جو سجدے میں نانا کی گردن پر چڑھ جائے اور حضور کہتے ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا میری گردن پر سوار ہو گیا، حضور اتارا کیوں نہیں، فرمایا یہ خیال بھی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا،
یہ تم بات کر رہے ہو کہ میں اتار دوں، فرمایا یہ بات بھی مجھے اچھی نہیں لگتی کہ میں اتار دوں، فرمایا فکرے ہو،
میں نے تو اس گمان کو بھی ٹھیک نہیں جانا کہ میں جلدی سے سر اٹھا لوں
اور حسین کا سواری سے جن نہ بھرے، فرما مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے، فرما جب تک میں سجدے میں رہا جب تک حسین میری گردن پر رہا تو جو مصطفیٰ کی گردن پر سوار ہو یزید خبیث کے آگے وہ کیسے جھک سکتا ہے،
وہ باطل کے آگے کیسے جھک سکتا ہے، مولا ہم تمام کی حاضری کی بارگاہ میں قبول فرما لے، مولا حسینیت کے پیغام سے ہمارے دلوں کو شرح فرما دے، مولا کریم جو معاملات اور جو باتیں یہاں پر کی گئی مولا کریم تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور مولا جو بالخصوص ہم نے یہاں پر منقبت اہل بیت کو پیش کیا، مولا ان تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرما، مولا حاضران محفل کے تمام جائز ارادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آپ کی عظمتوں کو میں بار بار سلام کرتا ہوں کہ آج شب عاشور کو آپ نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے
اور کل عاشورے کا دن ہے، حضور فرماتے ہیں عاشورے کا روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل ہے،
کل اہل بیت کے ثواب کے لیے آپ روزہ بھی رکھیں گے،
اہل بیت کے ثواب کے لیے آپ روزہ بھی رکھیں گے، تو اپنی نسبت کے لیے اور شوق کے لیے استقامت کے لیے فرائض کی قضا تو بھی یاد رکھیں لیکن ساتھ میں دو رکعت نماز شکرانہ بھی پڑھیں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارا دل یزید کی طرف نہیں حسین کی طرف جاتا ہے،
یا اللہ یہ بھوک پیاس ہمیں حسین کی یاد دلاتی ہے، مولا یہ سجدہ نماز تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ دلوں کو تو پلٹنے والا ہے، تو مقلب القلوب ہے، تو دلوں کو پلٹ دینے والا ہے،
ہم خود سے کہتے ہیں سب قلوب بنا لا دین، ہمارے دل کو پلٹنا نہیں حسین کی طرف رکھنا، حسین ہی کی طرف رکھنا، تو دلوں کو پھیر دینے والا ہے مولا، لیکن ہم حسین کے دربار کو پھیرنا نہیں چاہتے،
ہمارے دل کو اپنی اطاعت کے لیے،
اپنے محبوب کی اتباع کے لیے اور حسینیت کے پیغام کے لیے اور اولاد رسول کی محبت کے لیے مولا کریم جمع کر رکھنا، استقامت کے ساتھ رکھنا، اور مولا یہاں پر جتنے غیور مسلمان آئے ہیں جتنا قیمتی وقت تیرے راہ میں تیرے محبوب کی راہ میں پیش کیا مولا جن حضرات نے اس بزم کو سجایا اس کو اتنا خوبصورت کیا حسین کے ذکر کے لیے سبحان اللہ اور یہ بھی اتنے حسن کے ساتھ اور گویا گویا کثرت کے ساتھ آئے ساری نفل حسن کی ہے مولا کسی نے مائک چلایا کسی نے ذکر حسین کو جمع کیا ہمارے وہ بچے جو اس پر جمع کرنے پر معمول ہیں اس کو ویب سائٹ پر ڈالیں گے تاکہ دنیا کے سامنے ذکر حسین عام ہو جائے یہ مجمع سجایا بچوں نے صبح شام بھاگ دوڑ کر کے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر یہ سب کچھ کیا امام حسین کی محبت کے لیے آپ بھی جلدی ہی آئے کہ ذکر حسین ہم سے نکل نہ جائے مولا سب سے خالی داموں کو مرادوں سے بھر دیا مولا یہ گندا نکما بھی کچھ کوششیں کر کے یہاں پر آیا اس گندے کو مولا اپنے اسلاف کے نور سے منور کر دے امام حسن اور حسین کے مولا کریم فیضان کو مجھ کنینے کے سینے پر بھی نافذ فرما اور آپ حضرات کے قلوب کو بھی اس سے متمتع فرما اور ہمیں اہل بیت کی محبت میں ایمان والا جذبہ عطا فرما ہمیں جذباتی رکھ مولا حسین کی محبت میں جذباتی رکھ کیونکہ جب تک یہ جذبات رہیں گے یہ پہرا دے رہیں گے جذبات دل کا پہرے دار ہے یہ کسی کو دل میں غیر حسینیت کے پیغام کو دل میں آنے نہیں دیتا مولا ہمارے اس پورے علاقے پر اپنی رحمت اتار ہمارے اس پورے کراچی پر اپنی رحمت اتار ذکر حسین کی برکت سے مولا ہمارے پورے ملک پر رحمت اتار مولا ہمارے ملک میں رہنے والے اور مولا مسلمان جہاں جہاں پر آباد ہے میرے مالک مولا زمینی آسمانی بلا و آفات سے محفوظ فرما مولا یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں عمر سفید شجرات بھی آئے ہیں ذکر حسین کو سننے کے لیے مولا جب داڑھی میں عمر کے اعتبار سے بال سفید ہوتا ہے تو تیری ذات بھی اس سے حیا کرتی ہے مولا ان معمر افراد کی آنے کی برکت سے ہمارا یہ ذکر حسین اپنے بارگاہ میں قبول فرما یہ عاشق جو جھوم جھوم کر حسین کے فضائل کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں مولا تجھ سے دعا کرتے ہیں یہ دنیا بہت پرفتن ہے مولا اس میں ہمیں استقامت دے استقامت دے آئیے شیخ صادی کے جملے میں پھر گنگناتا ہوں آپ کے سامنے اور اس پر سب مل کر آمین کہیں اس لیے کسی ایک کی آمین مقبول ہوئی تو سب کی آمین ہو جائے گی الہی حق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم در کنی بر قدوم منو دست دامان آل رسول وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کیا جائے گا اختصار کے ساتھ اور شہداء کربلا کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے امت کے طریقے کو قائم رکھتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کیے جائیں گے تمامی حضرات انتہائی حاضر دماغی کے ساتھ انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ اور انتہائی ذوق کے ساتھ اس ذکر کے اندر شامل ہیں
مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایت شمع بزم
جو صحابی بھی ہے اور نواسے بھی ہے جو صحابی بھی ہے اور نواسے بھی ہے ان کی توقیر و نسبت ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت ہو سلام شمعِ بزمِ جن کو جبریل جھولا جھولاتے رہے عرش سے جن کی پوشاک لاتے رہے اور جن کو لب اپنا حضرت چساتے رہے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم پہلا سلطان کربلا کو
ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا ہو کر شہید قوم کی کشتی تیرا گئے ہو کر شہید قوم کی کشتی تیرا گئے امت کے نام تو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا تو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ تو ہمارا
السلام
سلام اے مومنوں کے پیشوا
یا الہی
واسطہ علی رسول یہ سلام اور سب دعائیں ہو قبول